سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یہ اتوار کے دن بڑے سنسان بھی ہوتے ہیں اور اب تو بڑے خطرناک بھی ہیں. چنانچہ میں نے سوچا زیادہ وقت کچھ لے کر یہ کتاب کی بات ختم کروں, باقی جو سینے کے اندر محفوظ ہے رکھا فکیشن کے ذریعے سے وہ تو آپ تک وقت
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 602, 12 اکتوبر 1997 کے درس کے بعد آج یہ پہلا درس ہے. تقریباً ایک مہینے کا بیچ میں وقفہ رہا اور اس دوران ماہ رجب شروع ہو گیا, چنانچہ یہ بھی ہر ایک کے ذہن میں خیال آ چکا ہوگا کہ شعبان میں تو یہ درس پھر ایک بار موصل ہو جاتا ہے اور واقعا یہی ہوگا, لیکن اس دفعہ شعبان میں بھی ایک آدھ درس زیادہ ہوگا انشاءاللہ 21 شعبان تک درس میں یہ سلسلہ چلے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا درس ملا تھا ابھی ہمارے پاس 7 درس موجود ہیں. اتنی تمہید میں نے اس لیے کہی کہ آج کے درس کی جو انگریزی تاریخ ہے جسے ویسے تو ہم کبھی اہمیت نہیں دیتے, لیکن ایک آدھ مرتبہ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تو لوگوں کی عادت بگڑ گئی. چنانچہ سوال ہو جاتا ہے کہ فلاں درس تو ایسی تاریخ کو تھا جس تاریخ کی یہ خصوصیت تھی, تو آج کی تاریخ بھی یہ خصوصیت رکھتی. لیکن فی الحال ہمارے پاس موضوعات بہت زیادہ ہیں, وقت بہت کم ہے. اس سال ویسے ہی کچھ درس بظاہر زیادہ گڑبڑ نظر آ رہے ہیں, اگرچہ ایسا ہے نہیں. آخر سال میں جب ہم حساب کریں گے تو اتنے ہی درس نکلیں گے جتنے ہر سال ہوتے ہیں, لیکن یہ پورا ماہ اکتوبر جو میری غیر حاضری رہی تو اس کے نتیجے میں ایسا لگ رہا ہے کہ درس کچھ کم ہوئے اور موضوعات اتنے زیادہ ہمارے سامنے آ گئے کہ اب ہر موقع پر ہر مخصوص تاریخ کا اس سال خیال رکھنا ممکن نہیں. اور اسی حوالے دوسری بات بھی کہیں, یہ تو ہو گئی انگریزی تاریخ, 9 نومبر شاعر مشرق کی پیدائش کی تاریخ, لیکن دوسری طرف ماہ رجب شروع ہو گیا اور ماہ رجب در حقیقت استقبالی مہینہ ہے ماہ رمضان کا. یعنی یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہو گئے کہ جب عام حالات اور عام دنوں اور عام تاریخوں کے مقابلے انسان کو زیادہ توجہ دینا ہے اپنے تزکیہ نفس پر, کورس کا آغاز ہو چکا ہے جو اپنے عروج پر پہنچے گا ماہ رمضان. لیکن یہ موضوع بھی 2-3 سال سے مسلسل آ رہا, اس لیے خالی یاد دہانی ضروری. چنانچہ اکثر مسجدوں میں رجب کی دعائیں شروع ہو چکی, اکثر گھروں میں ماہ رجب کے روزے شروع ہو چکے, مگر پھر بھی بطور یاد دہانی ایک جملہ, ماہ رجب کے اندر پھر مسلسل ہمارے مذہبی کیلنڈر کی تاریخیں آتی ہیں. معصوم کی ولادت, معصوم کی شہادت, غم کی کوئی اور تاریخ, خوشی کی کوئی اور تاریخ, یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا.
تو اس کے حوالے سے بھی یہ بات کہ اگر اس سے پہلے کے سالوں میں ہم نے اس کا خیال رکھا لیکن اس سال رجب اور شعبان کی بھی جو تاریخیں آتی رہیں گی 18 سال ہو گئے بہت گفتگو ہو گئی شاید اس کا خیال نہ رکھا جا سکے یہ ایک تیسرا اعلان ہو گیا اور چوتھا اور آخری اعلان جس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں یہ اعلانات میں کچھ وقت اس لیے بھی خرچ کیا گیا کہ آج ہمارا درس وقت سے کچھ پہلے شروع ہو گیا اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ماہ اکتوبر ماہ ستمبر پورا مہینہ یہ اعلان ہوتا رہا کہ ماہ نومبر مومن کی وہ دوسری صفت بتائی جائے یہ بھی اگلے درس میں بات سامنے آ سکے کیونکہ بہرحال اتنے گیپ کے بعد لوگوں کے آنے اور مجمع جمع ہونے میں کچھ وقت لگے کون سا مجمع وہ مجمع نہیں کہ جو لفظ مجمع سن کے آپ کے ذہن میں خیال آیا نہیں ہمارے باقاعدہ آنے والے اور شوق اور توجہ سے سننے والے ساتھی ان کا انتظار اس مجمع کا تو ہم انتظار کرتے رہے ہم جیسے لوگوں کو تو عمر لو بھی مل جائے تب بھی وہ مجمع تو نظر نہیں آئے گا اور اس کے انتظار کا مقصد ہی وقت ضائع کرنا لیکن باقاعدہ توجہ دلچسپی شوق رکھ کے آنے والے تو یہ موضوع بھی جس کا آج اعلان تھا انشاءاللہ 16 نومبر کے درس میں سامنے آئے گا البتہ اسی سے متعلقہ چھوٹی سی بات ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور اس سال کا ماہ رجب بھی ایک عام پریشانی کے ساتھ آیا ہے شاید میں نے گزشتہ سال بھی یہ کیا تھا کہ گزشتہ 8-10 سال دیکھنے سے ایسا لگ رہا کہ جیسے جیسے ماہ رجب قریب آتا ہے کوئی نہ کوئی ایک اجتماعی پریشانی صاحبان ایمان کے لیے ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 سال کے ماہ رجب عمل ام داؤد اس کے روزے اس کے اعمال اس کا تذکرہ ذرا زیادہ ہوا اس سال کا ماہ رجب بھی ایک ایسی ہی اجتماعی پریشانی کے ساتھ اور یہ وہ پریشانی جو اس وقت ہمارے حالات جس کے بارے میں پیغمبر کا یہ اہم ترین فرمان بھی ہے کہ لولا رحمت و ربی علی امتی کاد الفقر ان یکون کفرا کہ اگر میرے پروردگار کی خاص رحمت نہ ہوتی تو یہ والی پریشانی تو سب کو کافر بنا دیتی علی امتی اپنی امت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ لولا رحمت و ربی علی فقرائے امتی کاد الفقر ان یکون کفرا یہ وہ پریشانی جو بظاہر سرسری نگاہ میں دیکھا جائے تو شاید جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قیامت تک یہ مسئلہ رہے لیکن ہے اتنا اہم مسئلہ کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ یہ وہ خرابی ہے کہ جو آدمیوں کو کافر بنا دیتی ایمان میں لانے کے بعد کفر میں پہنچ جاتا اگر خدا کی خاص رحمت نہ ہو اور شیطان کا طریقہ واردات بھی یہی کہ حملہ اسے کہیں اور کرنا ہوتا بظاہر وہ دکھاتا ہے کہ میں نے کسی اور طرف سے تم پہ اٹیک کیا ہم ادھر متوجہ ہوں اور پتہ بھی نہ چلے کہ ادھر سے کیا ہو گیا جیسا کہ شیطان کے حالات پر آپ نے اکثر کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات پڑھے لے جانا ہے زنا کی طرف لائے گا ہمیں نماز کے راستے لے جانا ہے قتل مومن کی طرف لائے گا ہمیں غصے کے راستے اور اس کی بے شمار دکھا دیں تو وہ کون سا مسئلہ کہ جس کے اندر یہ استعمال بھی نظر آ رہا اچھا آج کی میری تقریر کا موضوع ایسا کہ جتنی اب تک باتیں کی گئی ہیں اس میں سے کسی کا ربط آگے نہیں ملے سب کا ربط ملے لیکن وہ موضوع بالکل ہی ایک نیا موضوع بنے گا اصل موضوع جو آج آنا تھا جس کے لیے جملہ اب میں کہہ رہا ہوں یہ تو آئندہ آئے گا تو وہ کون سی پریشانی وہ ہے اس وقت کے معاشی اور اقتصادی حالات تلوار چل رہی اور لوگوں کے روزگار کی گردنیں اڑ رہی ایک ایک دن 100, 200, 500 نہیں ہزاروں کا عدد سامنے آ رہا اس ادارے سے نکالے گئے اس کمپنی سے نکالے گئے فلاں شخص نے اپنا کارخانہ بند کر دیا فلاں جگہ ڈاؤن سائزنگ ہو یا رائٹ سائزنگ ہو یا گولڈن شیک ہینڈ ہوا مثلا ایک اجتماعی پریشانی پیدا ہو چکی ہو سکتا کہ جہاں پہ یہ درس دیا جا رہا ہو شاید وہاں کا یہ مسئلہ نہ ہو لیکن بہت مشکل ہے یہ جملہ کہنا اجتماعی اعتبار سے اس وقت تقریباً وہی کیفیت وارد ہو چکی جو روایتوں میں آخری زمانے کی نشانی کے طور پہ بیان کی گئی یہ موضوع 14 شعبان کے درس میں اچھا لگتا. اس سال ہمارا ایک درس یا 13 شعبان کو ہوگا یا 14 اینڈ میں ولادت کی تاریخ سے ایک دن پہلے کا درس. یہ موضوع اس میں اچھا لگتا لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اس سال کچھ ایسی بے ترتیبی ہو گئی کہ اب تاریخوں کا انتظار نہیں ہوگا جو چیز اس وقت سمجھ میں آئے کہ آخری زمانے جو روایتیں ہیں جو علائم ہیں جو ملائم بتائے گئے ہیں جو فتن بتائے گئے ہیں اس میں خاص زور اس بات کا دیا گیا کہ ایسے حالات بن جائیں گے کہ اس کی بات چھوڑیے جسے حرام کھانے میں مزہ آتا نہیں جو حرام نہیں کھانا چاہتا اسے بھی حرام کھانا پڑے گا. اور خالی یہ نہیں کہ جس کے گھر میں پریشانی آئی ہو وہ حرام کی طرف جائے نہیں اس قسم کے واقعات کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا کہ جس کے گھر میں ابھی کوئی پریشانی نہیں بھی آئی اس کا روزگار محفوظ لیکن چاروں طرف کے حالات ایسے بن جائیں کہ آدمی کل کے بارے میں پریشان ہو جائے. ایک ایک زمانے میں ایک طریقہ کار تھا کسی شخص کو اس کے روزگار سے نکالنے ایک طریقہ ہے قاعدہ ہے قانون ایک چارج شیٹ دی جاتی ہے ایک مہینے کو نوٹس دیا جاتا ہے کچھ پہلے سے سنگن ہوتی وہ ایک الگ مسئلہ اس کے ہر شخص جانتا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا پہلے سے آسان ہوں گے میں ہاتھ پاؤں مار کے کچھ کر لوں. اور ایک جو ناگہانی آفت آتی اگر معصوم کی حدیث بظاہر عقیدے کے بارے میں لیکن یہ عقیدے کے علاوہ اس موضوع پہ بھی چلتی کہ صبح کو لوگ ایمان کے ساتھ نکلیں گے شام کو کفر کے ساتھ گھر میں داخل ہوں اور شام کو ایمان کے ساتھ آئیں گے صبح کفر کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں گے اور ایک دو نہیں ہزار ہو وہ لفظ کفر اور ایمان عقیدے کے علاوہ بعض اوقات اس جذبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جسے یقین اور شک کہا جاتا یعنی ایمان کے ایک معنی یقین کے بھی ہیں کفر کے ایک معنی شک کے بھی. آدمی کا ایک مرتبہ اعتماد اٹھ جائے اللہ کو رازق ماننے کے باوجود اتنی پریشانی ہوگی کہ صبح گھر سے باہر نکلے گا تو اسے شام کا پتہ نہیں ہوگا. ایسے جب حالات بن جاتے تو جن کے روزگار متاثر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ جن کے متاثر نہیں وہ بھی آنے والے دن کے بارے میں اتنے پریشان کہ لوٹو کھسوٹو چوری کرو ڈاکہ ڈالو پہلے سے ایسا انتظام کر کے رکھو کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ناگہانی آفت آئے تب بھی ہم اس کا مقابلہ کر دیں. غالباً یہ بھی ایک مقصد ہے شیطان ایسی بے اطمینانی پھیلا دو رسک کے حوالے کہ حلال و حرام اول تو کتنے لوگ آج کل فرق محسوس کرتے ہیں لیکن جو فرق محسوس کرنے والے بھی وہ بھی مجبورت اس فرق کو بھلا دیں حتیٰ یہ کہ جو حرام کے راستے میں قدم آگے نہ بھی بڑھائے تب بھی ایک بار تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اپنے فاقے برداشت ہو جائیں گے بچوں کے فاقے کیسے برداشت کیے جائیں گے. یہ بھی یہ اس وقت ایک اجتماعی مسئلہ ہے پورے پاکستان لیکن نہیں یہ میں نے غلط کہا. دنیا کے جس ملک میں جاتا ہوں اور پورا اکتوبر تو میرا سفر ہی سفر میں گزرا ہوں ہر جگہ یہی پریشانی ہر جگہ ذہنوں پہ یہی ٹینشن سوار ہر آدمی اس کے بارے میں فکر مند یہاں سے لے دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والے صاحبان ایمان تک سب یہ خاص ماحول بن رہا یا بنایا جا رہا تاکہ جب تھوڑا بہت رہا سہا ہمارا ایمان یا ہم میں ریزسٹنس پاور ہے حرام کا مقابلہ کرنے کی اسے بھی ختم کیا جائے. اس وقت ان حالات ہمیں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت و برکت ملے اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی طریقہ نہیں. اب ماہ رجب اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ماہ شعبان اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ماہ رمضان یہ سارے وہ مہینے جو رحمتوں اور برکتوں کے نازل کرنے کے مہینے بس سال گزشتہ بھی ایک حدیث پڑھی تھی اور اس سے پچھلے سال بھی پڑھی تھی اور آج بھی اشارہ کر کے اس حدیث کی ہٹرک مکمل کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ماہ رجب کا ایک نام ماہ اصب سواد کے ساتھ الف سواد میں جس کے معنی ہیں انڈیلنا. وہ راوی نے جب پوچھا تھا کہ مولا اس رجب کو ماہ اصب انڈیلنے کا مہینہ کیوں کہتے تو آپ کو جواب یاد ہوگا کیونکہ پوری حدیث جس وقت نہیں پڑھنا ہے وہ پڑھی جا چکی. امام نے اتنا کہا کہ اس لیے کہتے کہ عام مہینوں میں رحمت دی جاتی رجب میں رحمت کنڈیلی جاتی اب رحمت دینا اور رحمت کنڈیلنا جن کی اردو اچھی نہیں ہے ان سے تو میں معذرت کر باقی دو لفظوں کے فرق کو آپ محسوس کر سکتے کہ اس حوالے ماہ رجب میں رحمتوں اور برکتوں کا کیا تصور دیا گیا. اور آخری جملہ کہہ کے اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں یہ ابھی اصل موضوع نہیں صحیح تک سبھی چل رہی اور وہ یہ کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس اس قسم پروردگار عالم کی بارگاہ سے کچھ لینے کا طریقہ نہ ہو وہ مصیبت زدہ اور پریشان نظر آئے تو سمجھ میں آتا لیکن اس سے زیادہ اور کسی بدقسمت اور بدبخت کہا جائے کہ ایک طرف مصیبتیں اور پریشانیاں, دوسری جانب رحمتیں کنڈیلنے کی تاریخیں اس کو مل رہی, اور کسی بھی وجہ سے اس کا ذہن ادھر متوجہ نہیں ہو رہا. اور پھر خاص جو آج کی حد تک کی بات ہے وہ یہ عرض کروں کہ ماہ رجب میں ہمارا یہ پہلا درس ہے اس سال, اور ایک ایسی تاریخ ہو کہ کل رات کل کا دن جو گزرا وہ جناب عباس کی ولادت کا دن تھا, اور کل کی رات جو آنے والی وہ ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات. بیچ میں ہمارا گھر پا رہا کل کی رات ولادت کی رات, کل کا دن جو گزر گیا ولادت کا دن, اور اس وقت اتنا موقع تو نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں, دونوں تاریخوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات وہ یہ دیکھیے, ابھی تک جو میں نے بات کہی اگر کہ ایک طرح سے وہ ختم ہو گئی لیکن اس کے آخر میں کوئسچن مارک یا سوال یا نشان کو ذہن میں آئی کہ یہ ساری باتیں کتابوں میں بڑی اچھی لگتی لیکن جس کے گھر پہ گزر رہی کیا وہ ان باتوں سے مطمئن ہو جائے کہ اچھا بھلا اس کا روزگار ختم ہو اور اس سے کہا گیا کہ ماہ رجب رحمت کا مہینہ ہے حاصل کرو. کتابی طور پہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا کہ آج کے دور میں بھی کیا یہ چیزیں ممکن, اور کیا آج کا انسان جس کے اتنے مسئلے بڑھ چکے اتنا بھولا بھالا ہے کہ ان باتوں پہ آسانی سے یقین کر, یہ وسوسے تو شیطان خدا تک کے بارے میں پیدا کرتا. لیکن ایک بات تو ہے تو اسی حوالے سے رب دیکھ ان دو تاریخوں کا خیال کرتے ہوئے ایک اور جملہ کہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی آج کیسے ممکن, کتابوں میں اچھی لگتی ہیں ہماری دنیا میں کیسے ممکن, لیکن معجزے آج بھی ہوتے اور ایسی چیزیں آج بھی ہمارے سامنے واقعہ بن کے آتی. چنانچہ وہ موضوع اپنی جگہ رزق کے حوالے, لیکن یہ جو جملہ میں نے کہا دو ولادت ایک معصوم اور ایک ایسی شخصیت کی کہ تڑپ تڑپ کے دل کہتا ہے کہ وہ بھی معصوم ہونے چاہیے, مگر جو ہمارے یہاں عقیدے کی حد تک یہ پابندی کہ معصوم اس امت میں 14 سے زیادہ نہیں, اس لیے ہم ان کو ٹیکنیکل زبان میں معصوم نہیں کہہ پاتے, اور فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر جناب عباس معصوم نہیں تو کیا گناہگار ہے معصوم, چنانچہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محفوظ عن الخطا. لیکن اگر 14 عصمت کو 14 تک محدود رکھنے کی پابندی نہ ہو تو کون مومن ایسا تھا کہ جو جناب عباس کے جناب زینب کبرا انہیں معصوم یا معصومہ نہ سمجھتا, لیکن وہ پابندی اور اتنی بڑی پابندی ہے جس کا تعلق عقیدے اور اصول دین سے, اس لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر پاتے, ورنہ ہر انداز ہر شان ہر طریقہ سیرت کا ہر ہر پہلو زندگی کی ہر ہر جھلک ویسی ہی نظر آ رہی ہے جیسی امام معصوم کی. یہ دو تاریخیں, لیکن خیر جناب عباس اور امام معصوم کا فرق اسی ایک جملے سے ظاہر ہو جاتا کہ جناب عباس کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ کے لیے تلاش ہو رہی کہ ماں اگر ایسی ہو تو ایسا بیٹا مجھے ملے گا جو میرا وارث ہو جانا چاہیے. اب یہ جملہ کافی ہے میرے اس جملے کی تشریح کے لیے, آج بات کیونکہ بہت لمبی ہے اس لیے میں ادھر ادھر کی تفصیلات میں جا نہیں رہا ہوں. اب ہمارے سامنے اپنے نوے ایمان کی زندگی جب آتی 10 رجب ولادت کی تاریخ 195 ہجری, تو نوے ایمان کی زندگی جو سب سے اہم چیز آتی وہ ہے بچپنے میں وہ تمام کے تمام فضائل امت کے سامنے آ جانا. ویسے تو ہر امام معصوم وقت ولادت ہی تمام فضائل و کمالات کے ساتھ, لیکن امت کے سامنے یہ فضائل آنے میں وقت لگتا. پیغمبر کی عمر 40 سال ہوئی تب امت کو پتا چلا, مولا کی عمر مبارک 23 سال ہوئی بدر کی لڑائی کے موقع پہ تب وہ واقعات سامنے آنا شروع ہوئے, اور اسی طریقے سے دیگر معصوم. مگر 10ویں امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ نویں امام کہ ابھی 10 رجب کیونکہ ولادت کی تاریخ ہے اس لیے لفظ 10 ادھر سے ادھر ہو رہا, کہ نویں امام سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ابھی وہ بچپنا اور وہی سے وہ سارے فضائل اور کمالات سامنے آ گئے. 8 سال کی عمر تھی جب یحییٰ ابن اکرم سے وہ مناظرہ ہوا جو ہے تو بڑا دلچسپ لیکن اتنا آپ کا سنا ہوا کہ اس کو دوہرا دینے کا کوئی فائدہ نہیں, جو وہی مناظرہ جس میں ایک سوال امام فرماتے ہیں ایک شخص 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ ایک عورت کو دیکھا, 4 دفعہ اس کے لیے نامحرم تھی اور 4 دفعہ اس کے لیے حلال, اور پھر امام کا یحییٰ ابن اکرم سے پلٹ کے سوال کر لے کہ اگر کسی شخص نے حالت احرام شکار کیا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا؟ یحییٰ ابن اکرم کا یہ سوال امام، اور پھر امام کا اس سوال کی اتنی شکیں نکال دینا جو ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ ہماری فقہ کتنی جامع، دوسری جانب یہ بتا رہا کہ جو بعض افراد کا طریقہ کار ہوتا کہ آپ کے کوئی مسئلہ پوچھتے، ہم اس مسئلے کے بارے میں ان سے دو تین سوال کر لیتے، گھبرا کے کہتے ہیں کہ یہ کیا مولویوں کا طریقہ کار ہے، ہر چیز میں بال کی کھال نکالی جا رہی، چھوٹے سے مسئلے کو بنی اسرائیل کی جائے بنایا جا رہا. یحییٰ ابن اکرم نے اتنا سا سوال کیا تھا کہ اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کا کیا کفارہ، اور امام نے جو اس کی شکیں نکالی تو یہ بتاؤ کہ یہ شکار علم میں ہوا کہ حرم میں ہوا، احرام حج کا تھا کہ عمرے کا تھا، چھوٹا تھا کہ بڑا تھا، پرندہ تھا کہ چوپایا تھا، دن کا وقت تھا کہ رات کا وقت تھا، غلام تھا کہ آقا تھا، اور پہلی دفعہ کیا اس سے پہلے کر چکا ہے، مصر تھا کہ نادم تھا، آقا تھا کہ غلام، کہ وہ تو چھوڑے، ہم بھی ہوتے تو شاید گھبرا کے بھاگ کھڑے ہوتے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اتنے سے سوال کی اتنی چیزیں نکل آئی؟ تو بہرحال آج کل کیوں 70,000 علماء اسلام جمع، یحییٰ ابن اکرم سب سے بڑا عالم حاضر خدا اور اسے لایا گیا، اس کمپنی کے اندر اس انداز سے فضائل امام سامنے آئے. اور دوسری جانب یہ نوے امام کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہہ کے موضوع پہ آ رہا ہوں، آپ بھی پریشان ہو چکے ہوں گے کہ ہے کیا موضوع کے چمٹ گئے اور اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے، کسی طرح بیان بھی نہیں کر رہے. دوسری جانب جناب عباس کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب تک کہ گھر کا ماحول اور بچے کی پہلی سب سے پہلی درسگاہ یا تربیت گاہ یعنی ماں کی گود وہ صحیح نہ ہو، اس وقت تک مولا تک اپنی اولاد کے بارے میں پریشان، مگر یہ پریشانی نہیں ہے کہ کوئی کمی نہ ہو. گھر کے یہ جملہ بھی مولا نے اپنے آخری وقت کے نامے میں استعمال کیا کہ اے میرے بیٹو، اپنے بھائی حسن اور حسین کے بارے میں برادران یوسف نہ بن جانا. لیکن بہرحال بطور محاورہ یا بطور مثال یہ پریشانی نہیں، یہ پریشانی یہی کہ ایک علی کے جتنے بھی جز ہوں سب کا باپ ایک ہے لیکن سب برابر نہیں ہوں، بلکہ ماؤں کے بدلنے ہر ایک کی فضیلت، ہر ایک کی عظمت اور ہر ایک اپنی معرفت میں اضافہ فرق ہوتا چلا جائے. اور یہ دونوں بات اس بچپنے میں اتنے کمالات سامنے آ، اور یہ کمالات ہمارے گھروں میں بھی سامنے آ سکتے ہیں اگر گھر کا ماحول صحیح. ایک پیغام جسو امام کی سیرت سے، نو امام کی سیرت سے مل رہا، ایک پیغام جناب عباس کے حوالے سے مل رہا، پھر کہہ دوں جناب عباس کی مادر گرامی معصومہ نہیں، پھر کہہ دوں کہ خود جناب عباس ٹیکنیکل زبان کے اندر معصوم نہیں، اور اسی لیے مولا نے اس انداز سے وہ واقعہ پیش کیے، ورنہ شادی علی نے اور بہت سی کی، اس انداز سے اہتمام نظر نہیں آتا کہ امت کے کانوں تک منٹ منٹ کی رپورٹ پہنچ رہی. اس کے اندر یہی پیغام کہ پریشان نہ ہو، یہ تمہارے گھروں میں بھی ہو سکتا یقیناً عباس نہیں، لیکن ایسا کہ جس میں یہ جھلک نظر آ سکے، شرط یہ کہ تمہارے گھر کا ماحول اور شادی کے موقع پہ اس نقطے کا خیال کر لیا جائے. امام معصوم نہ صحیح، لیکن تمہارے گھروں میں اس سے ملتی جلتی مثالیں آ سکتی، لیکن صحیح الفاظ کو میں انتخاب نہیں کر پا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، اور یہ چیز بھی کتابی نہیں بلکہ واقعہ، اور آج کے دور میں تو ایک اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں کتابوں میں نظر آتی تھی ہم سوچتے تھے آج یہ کیسے ممکن. چلے نویں امام کی بات تو خیر ناممکن چیز، حضرت عباس کی بات تو ناممکن چیز، جو ممکن بھی تھے تو ہم سمجھتے تھے آج کے لیے نہیں، یہ پہلے زمانے ہی میں اچھے لگتے تھے. سید مرتضیٰ کے بچپنے کے واقعات، سید رضی کے بچپنے کے واقعات، علامہ ہلیہ کے بچپنے کے واقعات، مقدس سے اردبیلی کا بچپن، علامہ مجلسی کا بچپن، شیخ مرتضیٰ انصاری کا بچپن، یہ سارے واقعات جو اگر 1,000 سال پہلے شروع ہوئے تو 150 سال پہلے تک ان کا سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی ہے. لیکن یہ والے واقعات بھی جو سب غیر معصومین کے گھروں کے، ان میں سے نہ کسی کا باپ معصوم ہے نہ کسی کی ماں معصومہ، بلکہ اکثر تو ایسے اس میں گھر ہیں کہ جو سید بھی نہیں، یعنی نسبی اور خونی اعتبار سے بھی وہ چیزیں چیز میں منتقل نہیں ہوئی جو آج کل ہر ایک کو شوق ہو گیا. ہر دور میں کچھ جملے جو ہیں فیشن کے طور پہ رائج ہو جاتے ہیں، چیز میں ہونا چیز منتقل ہونا وہ بھی نہیں، مگر یہ والے واقعات سن کر بھی ہمارا حوصلہ بس ہی رہتا ہے، بلند نہیں ہوتا. یہ واقعات سن کے بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ٹھیک نوے امام کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہمارا بچہ ویسا بنے گا پاگل بنا، جناب عباس کے بارے میں یہ سوچنا سوء ادب، مگر علامہ ہلی تو بن سکتا ہے ہمارا بچہ، علامہ مجلسی تو بن سکتا ہے ہمارا بچہ، شیخ انصاری تو اس کے بارے میں بھی کہتا اتنا حوصلہ پست کر دیتا کہ آدمی ان کو بھی ناممکن سمجھنے لگتا, جبکہ یہ ہمارے اور آپ جیسے گھرانوں کی چیزیں, یہ ایسے ہی امتی گھرانے. اور اگر بہت 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 کسی کے ذہن اپنے اس خیال پر آدمی جو غلط بات سوچتا ہے اس کے لیے بھی اس کو دلیل چاہیے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, تو وہاں پر بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ سب پہلے زمانے میں, آج بھلا یہ کیسے ممکن. نہیں, آج بھی ممکن. اگر آج بھی انسان کی نیت مضبوط ہو, اللہ پہ توکل ہو, یہ جملہ یاد رکھیے گا, اور پھر کام شروع کر دے, تو آج بھی یہ نتیجہ نکل سکتا. رمضان مچن صاحب میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے, اور بھی ایک آج چہرہ مجھے نظر آ رہا اسی سال حج کا, ابھی 1997 مکمل نہیں ہوا, ماہ مارچ عشاء کی نماز کے بعد حرم میں داخل ہوئے, حج لگا ہوا بڑا مجمع, اور اپنوں کا نہیں گئے, اور بہت متاثر نظر آ رہے ہیں. اس سے پوچھا بھائی آج کیا خاص بات ہوئی تھی حرم عشاء کی نماز کے بعد. ہم لوگ خاص طور پر جو کسی قافلے کی انتظامیہ میں شامل ہوں, ذرا رات گئے حرم میں جانے پہ مجبور ہوتے ہیں, بہت سارے انفرادی مسئلے سلجھا کر سلجھا. لوگوں نے کہا مولانا آپ کو پتہ نہیں آج کے عجیب و غریب بچہ ہم نے یہاں دیکھا, اور ایسا بچہ کہ ہم لوگ اگر عقیدت کا اظہار کریں تو بھائی ایک برادر ایمانی کا بچہ ہے, ایک مومن کا بچہ, تو خیر خیر, اور ایسے خیر کہ جس سرزمین کی بات ہو رہی اتنی پختہ ہے وہ دشمنی اہل بیت کی سرزمین, کہ وہاں دن کو رات اور رات کو دن بھی کر دیا جاتا ہے دشمنی اہل بیت. پتا چلا کہ وہاں پہ یہ حالت یہ سب متاثر نظر آ رہے ہیں, کون سا بچہ کیا کمال. اب جو اس کے بعد کہتے ہیں ہوئی تو اسی سفر حج عجیب عجیب انکشاف ہوئے. اگر اس انداز کئی واقعات آپ کو ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد نظر آئے, مگر یہ تو چونکہ ایک ماحول اور فطرت چیز ہو گئی, لیکن آج کے دور میں اور اسی سال کی بات, اسی سال حج میں پہلا واسطہ پڑا, اور پھر جب آدمی کو جو سنی ہوگی پھر جو تحقیق شروع ہوئی تو پتا چلا کہ باپا پرانی تاریخ آج بھی زندہ ہو سکتی, کتابی باتیں آج بھی ہمارے سامنے صداقت بن کے آ سکتی. کہاں یہ اتنا پروپیگنڈا, اتنا پروپیگنڈا, اتنا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کہ جی یہ لوگ تو قرآن حفظ کر ہی نہیں سکتے, اور کہا حفظ قرآن کا اتنا بڑا موجودہ کہ آیت اللہ مشکینی نے اگر یہ کہا تب بھی اپنی جگہ اس کی حیثیت گھر کے خیر کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ کے اپنے عالم, لیکن اس مقابلے کے آخر یمن کے غیر اس کی عالم کا وہ جملہ وہی تھا جو آیت اللہ مشکینی کا, آیت اللہ مشکینی نے بچے کو خطبہ جمعہ کا موضوع بنایا. خیر باقی باتیں چھوڑ, اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ تھا پنج سالہ آیت اللہ العظما, پانچ سال کا آیت اللہ العظما, یہاں آیت اللہ العظما اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہو رہا, اللہ کی سب سے بڑی عزت. لیکن غیر اور دشمن غیر وہ یہ کہتا کہ آج اگر ہم سے کوئی اسلام کی حقانیت اور قرآن کے موجودہ ہونے کی دلیل طلب کرے تو ہم اسلام کی سب سے بڑی دلیل اور قرآن کے موجودہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس کو پیش کریں, تو ہم پانچ سال کا ایک بچہ, پانچ سال کے ہمارے آپ کے گھروں میں کتنے بچے نظر آتے ہیں, تین سال کی عمر تیس بچے تھے جب اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا, اور عجیب انداز کے ساتھ حافظ قرآن تو ویسے ہمیں بہت نظر آ جاتے ہیں, اور بہت تیز رفتار قسم کے حافظ قرآن نظر آتے ہیں, مگر ذرا بھی ایک لفظ دوبارہ پوچھ لیجیے گڑبڑا جائے, پھر ان کو کہیں پیچھے سے شروع کرنا پڑے. جو ہمارے یہاں بہت سے طالب علم میٹرک اور انٹر کے امتحانات جس طرح سے پاس کیا کرتے ہیں, لیکن ایک عجیب محمد حسین سبا تباہی اس بچے کا نام ہے, اور اتنا اعتماد ہے اس کے باپ کہ اکثر بطور چیلنج کہتا کہ بھیجے دنیا کے کسی بھی آدمی, ان کا ایک محلہ کہلاتا ہے دور شہر, اس محلے کی گلی نمبر 21 اور مکان نمبر 10 اپنا ایڈریس دیتا کہ یہ ایڈریس یاد کرو, مکان نمبر 10 گلی نمبر 21 دور شہر قوم مقدس, آؤ اور آ کر دیکھو اس بچے سے, اور خالی اپنے علاقے میں بٹھا کے نہیں, حج میں جو ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھا اس کے بعد تو پھر مسلسل باتیں سامنے آتی چلی گئی. جیسا ایک غیر کی عالم دین کہہ رہا کہ آج اسلام کی حقانیت کی کوئی دلیل ہم سے مانگے, ہم سب سے بڑی دلیل اس کو پیش کریں, اور اگر آج کوئی قرآن کے موجودہ ہونے کا ثبوت طلب کرے تو سب سے بڑا ثبوت ہم اسے پیش کریں. آیت اللہ مشکینی جیسا عالم من سالہ آیت اللہ العظما، پانچ سال کی اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ جس کو مخاطب کرو. نہ کسی معصوم گھر میں پیدا ہو، نہ اس کے باپ معصوم، نہ اس کی ماں معصوم، مگر ہاں گھرانہ ایسا گھرانہ جہاں کا ماحول یقیناً اس میں خدا داد صلاحیتیں بھی ہیں لیکن ماحول. محمد حسین سباتبائی بچے کا نام، اور نام رکھا گیا اپنے دادا کے نام، اور اس کے دادا اس دور آخر کے قرآن کے عظیم ترین مفسرین میں شامل کیے گئے. یہ کہا جاتا ہے کہ 1400 سال قرآن کی جتنی تفاسیر لکھی گئی، اگر شیعہ سنی 72 فرقوں کی تفاسیر اگر ان میں سے 5 کا انتخاب کیا جائے 1400 سال کی 5 اہم ترین تفسیر، تو اس میں یہ تفسیر میزان آئے گی جو دور آخر کی اہم ترین تفسیر. وہ محمد حسین سبا طلب مرحوم آیت اللہ خوئی اور مرحوم امام خمینی کے خلاف پھیلو اور ہم درد، لیکن ان کا گھر، یہ لیکن تو میں نے غلط کہا، ان کا گھر اس انداز سے قرآنی ماحول لیے ہوئے ہو، چنانچہ ہم نے 3 سال کے اس بچے کو یہاں حفظ قرآن کرتے سنا. اور کیسا حفظ قرآن؟ کچھ واقعات حج کے سنی، کچھ واقعات بعض علماء کے جو قابل بھروسہ تھے اس بچے سے خود بحث کر کے آئے، جن میں خصوصیت کے ساتھ میرے ایک بہت ہی محترم بزرگ ہیں حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوانی صاحب، وہ اس بچے سے قم میں مل کے آئے اور وہ خود اس کا امتحان لے کے آئے. اور تو بہت سے لوگوں نے کہا، لیکن بڑا فرق پڑ جاتا ہے ایک عام آدمی، ایک دینی طالب علم، ایک فصیحات کا طالب علم کوئی بات جا کے معلوم کرے اور ایک ایسا عالم. اب یہ میرے ذریعے واقعہ قرآن حفظ کرنے کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمارے یہاں رٹا فکیشن پھیلا تھا، مطلب آپ نے رٹ لیا کچھ پتا نہیں چنا کے بیچ میں ایک لفظ بھی آپ گڑبڑا لیں تو اب آپ کو پیچھے سے شروع کرنا پڑے. مگر اس بچے کا طریقہ کار عجیب، یعنی آپ دیکھیے کہ میں اصل جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی چیز بھی ناممکن نہیں، آج بھی موجودے ہو سکتے، آج بھی ہمارے گھروں میں سید رضی کی کہانی دہرائی جا سکتی، آج بھی ہمارے گھروں میں 9 سال کی علامہ ہندی نظر آ سکتی کہ جن کے درس اشتہار میں بڑے بڑے علماء آتے اور 9 سال کے بچے سے درس لیتے، عجیب بھی لگتا مگر ایک جناب نہیں. آج بھی ہمارے سامنے یحییٰ ابن حسن اور نوے امام کے مناظرے کی ایک جھلک آ سکتی ہے جو کہ اس بچے ایسا ہی مناظرہ سرزمین سعودی عرب نے کیا. اور روایتیں دور ایک یہ کہ شاہی محل میں اس کو لے جایا گیا تھا جہاں شہزادوں اور شہزادیوں کے سامنے مظاہرہ ہوا، اور ایک یہ ہے کہ گورنر مکہ کے محل. بہرحال ہم لوگ اس وقت مکے میں تھے جب یہ باتیں آئیں. اب مثلا بات یہاں سے شروع کروں، یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ فرماتے میں نے 2:30 بجے دوپہر کو جا کے اس کا امتحان لیا، یہی وقت دیا گیا، اور امتحان یہ کہ بچہ اتنا چھوٹا گود میں لیا. جب بات شروع ہوئی کہ اس کا امتحان لینا تو باپ نے کہا کہ اسے اپنے سے دور بٹھائی. چنانچہ میں نے اس بچے کو بالکل کمرے کے آخر میں 16 فٹ کا فاصلہ تھا ہم دونوں کے درمیان، 12 فٹ کا، اسے وہاں بٹھایا. جو قرآن رکھا ہے قریب میں وہ قرآن اٹھائے، وہی عام قرآن، خاص قسم کا نہیں، وہی جو قرآن چھپے سے بیچتے. میں نے قرآن کھولا، بچے کے سامنے کوئی قرآن نہیں، وہ خالی بیٹھا. باپ نے کہا کہیں سے بھی کھولیے، کوئی بھی صفحہ نکالی، صفحہ بھی نکالی. اب باپ کہتا کہ آپ اس قرآن میں کسی بھی آیت پہ انگلی رکھیں، پھر کون سی آیت؟ کوئی بھی آیت جو آپ کا دل جائے انگلی رکھیں، بس ادھر قرآن مولانا کے ہاتھ میں. بچہ جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا ہے کہ قرآن کہاں سے کھولا گیا ہے، انگلی رکھی، باپ اور بیٹے میں ایک اشارہ ہے خالی انگلی بس، اور مولانا کی انگلی قرآن کی آیت پر، باپ نے ایک اشارہ کیا اور بچے نے وہ آیت پڑھ دی کہ جس کے اوپر مولانا کی انگلی. یہی نہیں، باپ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ اس سے پہلے کی آیت کیا. حفظ قرآن میں سب سے مشکل مسئلہ ہے الٹا جانا. سورہ الحمد تو جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آج تک سنتے آئے ہیں، اگر میں وہ کہہ دوں کہ آپ الٹا سنائیں، سنا تو دیں گے لیکن کتنا گڑبڑا گڑبڑا، کتنی جگہ آپ کو بریک لگا لگا کے سوچ سوچ کے کہنا پڑے. جو آدھی رات کو بھی کوئی آپ کو جھنجھوڑ کے اٹھائے تو سورہ الحمد تو ہر ایک کی زبان پر. بچے نے اس سے پہلے کی آیت پڑھ، کہا بیٹا اس کے بعد کی آیت کیا، بچے نے اس کے بعد کی آیت پڑھ، بیٹا یہ کون سے نمبر کی آیت ہے، آیت کا نمبر بتا، کون سا سورہ ہے سورے کا نمبر بتائے، کون سا صفحہ ہے صفحہ نمبر بتائے، اس صفحے کی کون سی لائن ہے سطر نمبر بتائے. تو بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ آیت کس کے بارے میں، آیت کا پس منظر کیا. دیکھیے بہت سی آیتیں ہمارے یہاں مشہور زبان پہ بھی آ جاتی، لیکن وہ آیت کس کے بارے میں آ گئی، جیسے والسلام على من اتبع الهدى، میرا سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا. بہت رائج ہے ہمارے علماء تقاریر کے آخر میں یہ آیت پڑھتے، خصوصیت کے ساتھ اگر ایسے گروہ میں جانا جہاں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ، بہت مشہور یہ آیت پڑھی. پوچھا گیا کہ آیت قرآن میں کہاں، کس واقعے کے بارے میں. اب کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آیت حضرت سلیمان کا خط ہے جو ملکہ سبا بلقیس کے نام لکھا گیا، اس میں یہ آیت استعمال ہوئی. اس لیے کہ جب سامنے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے غیر مسلم، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا. چنانچہ مجمع میں جو مسلمان ہیں ان تک سلام پہنچ گیا، جو غیر مسلم ہیں ان کو پتا بھی نہ چلتا. مگر کسے پتا ہے کہ یہ آیت ملکہ سبا بلقیس کے نام والے خط میں ہے جو قرآن نے نقل کیا. یہ تو میں نے اپنی مثال دی. مولانا کہتے ہیں میری انگلی تھی قوم لوط کے حالات کے بارے میں، بچے نے کہا یہ آیت قوم لوط کے بارے میں. باپ نے سوال کیا آخر قوم لوط غلطی کیا کرتی تھی کہ یہ آیت آئی. اس نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی جس میں قوم لوط کے جرائم بتائے. اچھا وہ آیت کہاں تھی، باپ سوال کر رہا. وہ آیت کھلا سورے کی، یہاں کی نہیں، بہت آگے. اس آیت سے پہلے والی آیت کیا، اس آیت سے بعد والی آیت کیا، پہلی آیت نہیں بتائی بعد والی بتائی. وہ آیت کس صفحے پر ہے، اس آیت کا صفحہ نمبر بتایا جا رہا. باپ نے تیسرا سوال کیا، مولانا بیٹھے اچھا یہ قوم لوط کے اتنے جرائم تھے تو ان کا ہوا کیا. اب قرآن میں تیسرے مقام پر سوائے حضرت یوسف کے واقعے کے باقی ہر نبی کا واقعہ بکھرا ہوا. اس نے وہ تیسری آیت پڑھی کہ قوم لوط میں کیا عذاب آیا. وہ آیت کہاں پر ہے، صفحہ نمبر، سطر نمبر، آیت نمبر، سورہ نمبر، اس سے پہلے کی آیت کیا، اس کے بعد کی آیت کیا. اچھا وہ پڑھ دیا کہ قوم لوط میں یہ عذاب آیا، ختم ہو. باپ نے کہا ساری قوم ماری گئی. نہیں، قرآن میں چوتھے نمبر کی آیت پڑھی کہ حضرت لوط اور ان کے ساتھیوں کو بچایا گیا. کہاں پر ہے، صفحہ نمبر، سطر نمبر، دیکھیے صفحہ نمبر، سطر نمبر، آیت نمبر، سورہ نمبر، اس آیت سے پہلے کی آیت، اس آیت کے بعد کی آیت، اتنا ہی نہیں. اس صفحے پر جس پہ یہ آیت آئی ہے، پہلی آیت صفحے پہ کیا ہے، آخری آیت کیا، یہ سب سامنے ہو رہا. کہہ رہے مولانا کہہ رہے کہ میں تو بہرحال ہکا بکا پریشان، جیسے ہاتھوں پہ سوتے ہوں ایسا قرآن. اور عمر کیا، اس وقت 5 سال کی، جب قرآن حفظ کیا تھا اس وقت 3 سال تک، 3 اور 5 سال کے ہمارے بچے. کہا جاتا ہے بہت ہوشیار ہو گئے، یہ ڈسٹرکٹ اینٹینا کی نسل. مگر دیکھیے یہ حفظ قرآن، ایک تہمت ہم پر یہ کہ قرآن یاد نہیں کرتا، اور دیکھیے ایسا قرآن. بات ختم ہو، یعنی خالی قرآن کی آیت یاد نہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیتیں آپ چاہے پوچھیں. ایک حضرت آدم کا نام لیجیے، کہاں کہاں قرآن میں حضرت آدم کے بارے میں آیت آئی ہے، اور وہ ترتیب کے ساتھ. یہ نہیں کہ قوم لوط کی آیتیں پڑھ، عذاب والی آیت کہاں، بچہ کون، عذاب کس پر آیا، جرائم کیا تھے، سب پتہ. باپ نے کہا اچھا آپ ایسا کام کی جو قرآن کی جو آیتیں نا ان میں سے کسی کو مفہوم بتائی، ترجمہ نہیں مفہوم. مثلا بیٹا یہ بتاؤ، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی کہ قرآن نے یہ کہاں کہا ہے کہ ہدایت کرنے والوں کو سلام، خالی مفہوم بتائی، آیت کا ترجمہ نہیں. مفہوم اس نے سنا ایسی زبان میں جو سمجھ لیں، اور جھٹ سے بتا دیا کہ اس مفہوم کی ایک آیت قرآن میں کھلا جگہ دی، اس سے پہلے کی آیت کی ہے، اس کے بعد کی آیت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اس آیت میں واقعہ کھلا کا بتایا جا رہا. میرا اکثر اپنے بال ساتھیوں سے جھگڑا رہتا ہے جو یہاں بھی بیٹھے. میں کمپیوٹر ومپیوٹر کو اتنا نہیں مانتا، جو کام کمپیوٹر کرتا ہے اس سے جلدی یہ کام بچہ کر رہا ہوں. وہ کیسے کہا، یہ بات ہوگی. ایک بار باپ نے کہا کہ آپ کوئی لفظ قرآن کا لے لیجیے، چلے یہ آیت مفہوم بتائیے، آیت سن لیجیے، آیت پہ انگلی رکھیے، وہ سطر نمبر، صفحہ نمبر، سورہ نمبر، اس سے پہلے کی آیت، اس کے بعد کی آیت. تو آپ قرآن بند کر دی، بند کر دیا قرآن. اس نے مولانا سے کہا اچھا پھر کہیں سے قرآن کھولی، قرآن کھولا گیا، پھر انگلی رکھیے، ایک آیت انگلی رکھیے. باپ نے صرف ایک اشارہ بیٹے سے کیا، بیٹے نے آیت پڑھ. اب اس نے باپ مولانا سے کہا اب آپ قرآن کا ایک صفحہ پلٹتے جائیں. مولانا کہتے ہیں میں نے صفحہ پلٹا، جیسے ہی صفحہ پلٹا اگلے ورق میں جو سب سے پہلی آیت تھی اس نے پڑھ. اب میں صفحے پلٹ رہا ہوں اور وہ پڑھتا جا رہا ہے کہ اب جو صفحہ آئے گا اس کی پہلی آیت کیا، اب جو صفحہ آئے گا اس کی پہلی آیت کیا. مجھے صفحہ پلٹنے میں دیر لگتی ہے، آیت اس سے پہلے میرے سامنے آنے کی ہوتی، 20 ورق تک میں گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ الٹا وہیں پہ پہنچیے جہاں سے شروع کیا. اب میں نے 19واں 18واں اور اب جو میں ورق پلٹ رہا ہوں، ہر ورق پلٹتا ہوں اس ورق کی آخری آیت پڑھی جا رہی ہے. ابھی میں صفحہ پلٹ نہیں پاتا ہوں، وہ پڑھ دیتا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہے. یہ بچے کو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس سال حج کے موقع پہ دیکھا، لیکن یہ بات بھی ہوگی. اچھا قرآن کا کوئی لفظ آپ لے لیجیے، کوئی بھی لفظ، حسن آپ نے کہا کانا, قرآن میں لفظ کانا بہت, کانا کہاں ہے قرآن, کتنی جگہ پہ آیا, مثلا اگر 350 جگہ پہ آیا, 350 آیت, بمائے آیت نمبر, بمائے سورہ نمبر, اس سے پہلے کی آیت کیا, اس کے بعد کی آیت کیا, اس صفحے کی پہلی آیت کیا, اس صفحے کی آخری آیت کیا. اور اس میں نے کہا کہ واقعات تو میں نے بہت لوگوں سے سنے, لیکن جب ابھی حال ہی میں سفر ہے دبئی, مولانا ذیشان اظہر صاحب سے سنا کہ وہ خود اس بچے کا امتحان لے کے آئے, اور یہ خود ان کے سامنے کی بات, یعنی ان کی اپنی بات, تو وہ سارے واقعات اس پر اس لیے یقین تھا کہ اس سے پہلے کے سفر حج میں ہم لوگ خود بھی اس بچے کے معجزات دیکھ چکے تھے. اچھا, یہ ایک مسئلہ. اس کے علاوہ اس بچے کی خصوصیت اور سنیے, جناب فضا کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں. تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ 30 سال قرآن سے کلام کیا, مگر واقعہ صرف ایک جگہ 11 آیتیں ہیں, ایک جگہ 15 آیتیں, ایک جگہ 20 آیتیں. میں نے بڑی محنت سے کہیں سے کھود کھاد کے ایک روایت نکالی تو 43 آیتیں, وہ بھی ساری ایک دن ایک واقعہ. 20 سال قرآن سے گفتگو کی, اپنا کوئی لفظ نہیں کہا, لیکن وہ 20 سال گفتگو کیا ہے, وہ تو ہمارے پاس نہیں. چنانچہ اگر کوئی اس کا انکار کرنا چاہے کہ ہم نہیں مانتے, چاہے وہ اپنی تحقیق کی وجہ سے کہ روایت میں کوئی تفصیل ہے, یا اپنی خباثت کی وجہ سے کہ چونکہ اہل بیت کے خادموں کی فضیلت سے انکار تو کرنا, تو ہم اسے منوا نہیں سکتے. مگر تاریخ کے واقعات کتابوں سے نکل کے ہمارے سامنے, یہ بچہ, اس کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ کبھی کبھار اس سے وہ کیفیت ساری ہوتی ہے کہ آپ جو بات اس سے کہیے جواب قرآن سے ملتا. جناب فضا کا واقعہ خالی پڑھا اور حیرت زدہ ہو کے پڑھا کہ حبشہ کی ہے ہندوستان کی ایک گلی, چند سال خدمت زہرا میں رہی تو کہاں سے کہاں پہنچ. مگر یہ بچہ جس کا نام محمد حسین تبا تبا ہے, اپنے دادا مشہور مفسر قرآن صاحب تفسیر المیزان کے نام پہ رکھا گیا, یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے. اور ایسا مظاہرہ کہ مثلا مولانا کہتے میں نے بھی اس کا ایک امتحان, اور ایک واقعہ میں نے حج میں دیکھا, حج میں بھی ایک واقعہ ہوئی اس کے الگ. اب مثلا مولانا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کیفیت ساری ہو گئی, جب آپ نے کہا اچھا چلے تھوڑی دیر کے لیے امتحان سارے پاس, بچہ قرآن سے بات کرے گا. مولانا کہتے ہیں کہ جب بات شروع ہو گئی میں نے اس بچے سے کہا تھا بتا تیرا نام کیا, سورہ مریم کی مشہور آیت پڑھ, قال انی عبداللہ, تیرا نام کیا پوچھتے, میں اللہ کا ایک بچہ ہوں. برابر میں اس کا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا 2.5 سال. مولانا کہتے ہیں میں نے پوچھ کہ کیا آپ نے اس بچے کو بھی, تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی قرآن یاد کرانا شروع کیا؟ اس نے فوراً وہ آیت پڑھی جو سورہ مریم ہی میں, جب جناب مریم حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی اور قوم نے تہمت لگائی تھی اور کہا تھا یہ سب کیا کیا, تو جناب مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف, تو قوم نے کیا کہا, کیف نکلم من کان فی المهد صبیا, یہ کیسے بول سکتا, یہ تو ابھی گہوارے کا بچہ. جیسے ہی میں نے اس سے کہا اپنے چھوٹے بھائی کو بھی قرآن سکھا رہے, وہی آیت پر جی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا, ارے وہ کیسے کلام کرے جو ابھی گہوارے کا بچہ. اس کے بعد والی چیز میرے ذہن سے نکل گئی, مولانا نے کہا اچھا خیر بول تو نہیں سکتا, لیکن تمہارا بھاگیہ تمہیں پریشان تو کرتا, وہ پریشان وغیرہ کرتا, قالوا بلا, قرآن کی آیت, کہ ان لوگوں نے کہا ہاں. اس بچے نے فوراً جیسے ہی مولانا نے اس سے پوچھا کہ تمہارا چھوٹا بھائی تمہیں پریشان کرتا, قالوا بلا, کہا کہ ہاں قرآن سے جواب مل رہا. مولانا نے پوچھا کیا پریشان کرتا, سورہ نحل کی آیت نمبر 76, قرآن ایک مثال دے رہا ہے کہ دو آدمی ہو جن میں گونگا, تو گونگا آدمی اپنے آقا کے لیے مصیبت بن جاتا, وہ ہوا کل نلہ مولا, وہ اپنا پورا, یہ آیت قرآن ہے سورہ نحل کی 76 آیت, وہ اپنا پورا بوجھ اپنے مولا پہ ڈال دیتا, اور این اما یوجہ لا یاتی بخیر, وہ کسی طرف سے بھی گھوم کے آ جائے کوئی اچھی چیز لے کے نہیں آتا. بچے نے فوراً یہ آیت پڑھ دی, این اما یوجہ لا یاتی بخیر. مولانا نے پوچھا تمہیں کیا پریشان کرتا, کہا کہ وہ کہیں سے بھی ہو کے آ جائے کوئی خیر و برکت لے کے نہیں آتا. مولانا نے مسکرا کے, اب دیکھیے 5 سال کے بچے سے بات ہو رہی, یہ ذہن میں رکھیے کہ بچے کا بھول پنا, یہ جناب فضا عمر کے اعتبار سے بھی بات ہوتی ہے, جواب وہ اپنے بچپنے کے انداز سے دے رہا لیکن قرآن, کہا کہ بھائی اسے سمجھا دے پھر کیوں نہیں, سورہ آراب کی ایک آئے, لو مالان لا یسمعون بها, ان کے کان ہیں مگر وہ کانوں سے سنتے نہیں. ایک مرتبہ فوراً اس بچے نے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں یہ آیت پڑھ, یہ مولانا کہہ رہے ہیں سمجھاتے کیوں نہیں, لهم اذان، ان کے کان تو ہیں، لا يسمعون بها، مگر یہ اپنے کانوں سے سنتے نہیں. کہتے میں تو اتنا حیران کہ چھٹا سوال کرنے کا مجھے، یعنی بالکل جیسے کسی میں بجلی کی پڑی اور جادو ہو گیا. مگر دلچسپ مناظرہ تو آپ سنیے سعودی عرب کا، یہ تو حج میں تھا جب ہم لوگوں نے یہ واقعہ سنا، ہمارے ساتھ گواہ موجود. اور وہ یہ کہ وہاں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کے مقابلے ہوتے ہیں حرم کے اندر، اس میں یہ بچہ روز آتا. اور واقعہ کیا عقیدت اور احترام، مصری عورتیں اس کے پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا کے لے جاتی کہ ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے تاکہ شاید ان میں بھی اس کی کوئی جھلک پیدا ہو جائے. کیا عقیدت ہے ان دنیا کے ان علاقوں کو چھوڑ دو جہاں پہ دشمنان اہل بیت کا تعصب حد سے زیادہ، ورنہ الجزائر کی عورتیں، ترکی کی عورتیں، مصری عورتیں، سب غیرت کی ہیں. مگر ایک ایسا آیت اللہ العظمیٰ، اللہ کی ایک ایسی نشانی سب دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر کے ماہرین وہاں ہوتے تو وہ بھی شکست کھا کے آ جاتے. آخر جب یہ شدہ یہ خبر پھیلنے لگی، تقریباً سارے حافظوں کو پتا چلا، تو ایک مقابلہ سارے حافظوں سے کرائے، وہ بھی ایک عجیب مقابلہ. بھائی جیسا میں نے کہا دس عجب کل رات کہاں یحییٰ ابن اقسم اور 70,000 عباسی دربار کے علماء، اور کہاں 8 سال کا ایک امام معصوم. وہ چیزیں تو نہیں لیکن جھلک آج بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، خالی کتابی باتیں نہیں، گھر کے ان کتابی باتوں پہ بھی ہمیں اطمینان اور یقین کامل. مگر ہاں حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نا لیکن پل، اے خدا دیکھنا چاہتا ہوں تم مردے کو زندہ کیسے کرتا. عجیب مناظرہ اور اس کی ویڈیو کیسٹ بھی پاکستان میں موجود. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ اب تک اس ویڈیو کیسٹ کو دیکھ چکے ہیں. یقینا ریکارڈنگ وہاں پر اس معیار کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہے. خیر دیکھا ہے تو بہت اچھا کام کیا، نہیں دیکھا تو کوشش کر کے اس کو دیکھی. اچھا اس کے بعد جب اس مناظرہ نے مقابلہ تھا حفظ قرآن، جب شکست دے دی سب کو، ایسا بچہ وہاں تو وہی ہے کہ ایک مرتبہ گاڑی چلی تو چلی، بیچ میں اگر آپ نے ذرا سا پوچھ لیا آپ نے کیا تھا سب بھول، پھر دوبارہ میں سرے سے اس کا. اور وہاں پہ ایسا مقابلہ کہ پہلے کی آیت، بعد کی آیت، اس واقعے سے ریلیٹڈ ساری آیتیں، اس صفحے کی پہلی آیت، صفحے کی آخری آیت، آیت کا جواب آیت سے، آیت کی وضاحت آیت. تو یہ بات شاہی خاندان تک پہنچی، شاہی خاندان اس مقابلے کو چھوڑتا. آخر میں جب وہ اس مقابلے کے اندر یعنی دیکھ لیا کہ جو سنا تھا وہ صحیح تھا، تو اب اس کے بعد اس سے 2-3 سوال کیے. بعض لوگوں کے نام لیے گئے تاریخ اسلام کے اور کہا گیا کہ ان کے ایمان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. دیکھیے 5 سال کے بچے سے ایسا سوال، یہ خود اس بات کی ایک دلیل ہے کہ ذہنوں میں بہرحال اس کے علم اور فضل کا سکہ جم گیا. بعض افراد کے نام لیے گئے، ان کا نام لینا مناسب نہیں، تب وہ ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے. اب 5 سال کا بچہ ہی جواب دے سکتا ہے، وہاں کے حالات میں کسی بڑے کا جواب مناسب ملے گا. فوراً اس کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی، وہ مکر وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور وہ لوگ مکر کر رہے تھے اور اللہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے والا. دوسرا سوال کیا گیا کہ ان کے ماننے والے جو مسلمان اگر کبھی تم پہ حملہ کریں تو تم کیا کرو. وہی سورہ بقرہ کی آیت جو اسی رجب کے مہینے کی آیت کے آگے پیچھے کہیں پر، فمن قضا علیہ فاقضوا بمثل ما قضا علیہ، کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو جتنا اس نے کیا اتنا اس کو پلٹ کے جواب. یہ سورہ بقرہ کی آیت فوراً پڑھو. تو اچھا یہ بتاؤ کہ اتنے سارے علماء میں تم کس کو عالم مانتے ہو. قرآن کی آیت انما یخشی اللہ من عباده العلماء، ہم انہیں کو عالم مانتے جو اللہ سے ڈرا کرتے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، غیر شیعہ علماء کے روتے ہوئے پیچھے ہٹ. اب جب یہ سارا مظاہرہ مکمل ہو، یہاں کے سلیکٹڈ علماء، یہ شاہی محل کے اندر کی بات، تو یا تو کسی شہزادے اور یا گورنر مکہ. اچھا گورنر مکہ خود ایک شہزادہ. ایک مرتبہ اتنے ہی لوگ متاثر تھے اس وقت، 5 سال کے بچے تھے، یہ کہا کہ تم نے ایسا ہمارا دل خوش کر دیا. دیکھیے حدیث معصوم ہے، مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ تمہارا دشمن چاہے تمہیں تلوار سے قتل کرنے کے لیے بھی تلا بیٹھا ہو مگر تمہاری عظمت کا اعتراف کرے. بچے نے آج کے زمانے میں یہ چیز ثابت کروا دی. کام تمہیں کچھ دینا چاہتے، کوئی انعام، کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، کچھ ہم سے مانگو. انتہائی خراب معاشی حالت کے باوجود ایسی جگہ پہ اسے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر سونے میں تولنے کی بات کریں تو سونے میں بھی ابھی تولا جا سکتا. ایک مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت ہے غالبا, وہ آیت پڑھ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم. دیکھو ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں بتا دی جائے تو تمہیں برا لگے. بچے نے اس نے کہا کیا مانگتے ہو مانگو. بچے کا جواب یہ تھا ایسی چیزوں کے بارے میں مت بات کرو کہ اگر تمہارے سامنے ظاہر چیز کر دی جائے تو تمہیں برا لگے. اب سب کے سب صاحبان دولت و ثروت کہا نہیں یہ کیا بات کہہ دی, ہمیں کیا برا لگے, جو تمہیں مانگنا, گاڑی چاہیے, مکان چاہیے, جائیداد چاہیے, جو مانگنا ہے تمہیں ملے. بچے نے ایک مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ چوتیسویں آیت پڑھی. دیکھیے میں حضرت خضر کا واقعہ نہیں پڑھا رہا ہوں گھر کے, نہیں پڑھ رہا ہوں گھر کے عیسائی وہی ہو گئے, کیونکہ بچہ ہو کہ خضر دونوں کے علم کا تعلق سورس منبع ماخذ تو ایک ہی, وہی جھلک نظر آ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی چوتیسویں آیت. ان العہد کان مذکورا, جو معراج کی آیت, معراج دیکھو عہد کرو پورا کرو, کیونکہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہو. ان لوگوں نے جب پہلی آیت سن کے کہا نہیں مانگو, جو تم مانگو برا لگنے کی کیا بات, تو بچے نے دوسری آیت پڑھی ان العہد کان مذکورا, دیکھو جب وعدہ کر رہے ہو اسے پورا کر رہا ہوں, پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے. ایک مرتبہ صبر, پھر زیادہ شک و فرق کے ساتھ کہا کہ ارے ہم وعدہ کرتے جو کہو گے تمہیں دیا جائے. اب بچہ مسکرا کے آخری وہ جملہ کہتا کہ سب پہ گویا اوت پڑ گئی قرآن کے الفاظ میں, ایسا لگا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے, سب کے سر جھک گیا کہ بچے اپنے باپ کے ساتھ نکل آئے. جب تیسری مرتبہ کہا ارے ہم عہد کرتے ہیں اور یقیناً اپنے عہد کو پورا کریں گے, مانگتے تو دیکھو, لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ, مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے, اگر اجر دینا ہے تو مودۃ فی القربٰ. ایسا برمہر آیت کا استعمال, ایسی جگہ, ایسے لوگوں کے سامنے اور ایسے انداز. ببوہت الذی کفر, وہ ایک طرح سے وہی کیفیت آ گئی کہ انکار کرنے والا ببوت رہ گیا. اور یہ بچہ آج کا بچہ, ایک عام گھرانے کا بچہ, یعنی عام کا مطلب ٹھیک ہے عالم تھا, مفسر قرآن تھا, لیکن غیر معصوم گھرانے کا بچہ. 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس زمانے نہ گناہ کے اتنے ذرائع تھے, نہ رزق اتنا نجس ہوا تھا, نہ حالات زمانہ اتنا بگڑے تھے, نہ ہی اپنے بچوں کو بچانا اتنا مشکل. آج تو وہ چیز ہی نہ رہے. خدا وقتاً فوقتاً یہ اپنی نشانیاں لوگوں کے درمیان پھیرتا ہے, تاکہ ہر دور میں یہ یقین کامل ہو جائے کہ معجزے آج بھی ہو سکتے ہیں. اور جس طریقے 1400 سال پہلے چل کے جناب فضا فضا بھری, آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو لے جانا چاہ تو فضا کی جھلک آ سکتی ہے. ہم نے 5 سال کے اس بچے میں جھلک دیکھی. پھر ہم ایک آخری بات کہہ دوں, یہ تو بہت لمبا موضوع ہو گیا, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا تعلق کئی باتوں سے ہے, اس میں صرف ایک بات نہیں, وہ آخر میں کہوں گا. پہلے اس بچے کی بات مکمل ہو جائے, کہ آخری بات یہ کہ خالی کمال یہاں پہ مکمل نہیں, یہی کتنا بڑا کمال, 5 سال کا بچہ. آج جائیے اپنے 5 سال کے بچے کو یا بھتیجے کو یا بھانجے کو دیکھ کے سوچئے کہ کہاں یہ کہاں وہ ہے, دونوں غیر معصوم. پھر اب دیکھیے اس کے بعد کی مطلب, اس وقت 3 سال میں حفظ قرآن کر چکا ہے, یہ 2 سال کا اور گزرے ہیں. حج میں جو ہمیں بتایا گیا اس کے اعتبار آپ اس وقت پوری نہج البلاغہ اول کا آخر اسی شان کے ساتھ اس بچے کو یہاں اسی شان کے ساتھ. اب اس ساری چیزوں کو دہرانے کی ضرورت تو نہیں, لفظ پڑا کس خطبے میں ہے, اس سے پہلے کیا, اس کے بعد کیا, خطبے کا موضوع کیا, صفحہ نمبر کیا, صفحہ نمبر کیا. قرآن کے حافظ پھر بھی مل جاتے ہیں اگر کہ اس انداز کے بڈھے بھی نہیں ملتے بچے کو چھوڑ. خالی نہج البلاغہ نے پوری صحیفہ کاملہ اول کا آخر اس بچے کو اسی شان کے ساتھ دیا. خالی یہی نہیں, ہمارے 5 سال کے بچے کو کتب اربعہ کے نام یاد نہیں ہو پاتے. ہماری 4 بنیادی کتابیں کافی, من لا یحضرہ الفقی, تہذیب اور استفتاء, 20,000 سے زیادہ حدیثیں, بچے کو چاروں کتابوں کی ایک ایک حدیث اول کا آخر اسی شان کے ساتھ یاد. چاروں کتابوں پوری کتب اربعہ کی حدیث پڑھ دیجئے, کس کتاب میں آئیے, کہاں کہاں آئیے, لفظ کیا ہے, راوی کیا ہے, اس سے پہلے کی حدیث کیا, اس کے بعد کی حدیث کیا. ان کو ذرا بھی علم دین سے شغف ہے وہ اسے معجزے سے بھی آگے کی کوئی چیز مانے. لیکن جن کی اتنی معلومات دین کے بارے میں نہ ہو, سب بھی ذرا سوچے, کتب اربعہ ہر حدیث اس شان کے ساتھ. اور ابھی صبح جو آخری کام اس بچے کے سپرد لگایا گیا, جو اب شروع ہوا, کہ شیعہ سن جو بہترین اور مشہور ترین 25 تفصیلیں وہ اسی شان کے ساتھ یاد کرنا کہ ابھی تک تو خالی آیت پڑھتا ہوں, آیت سے ریلیٹڈ جہج البلاغہ, کتب اربعہ اور صحیفہ کاملہ. اب یہ ہے کہ 25 تفصیلیں اول آخر اس شان کے ساتھ, کہ ہر آیت کے بارے میں, ہر لفظ کے بارے میں پہلی تفصیل, دوسری, تیسری, چوتھی, بیسویں, بائیسویں, چوبیسویں, پچیسویں, کیا کیا اقوال آئے, کس سفے پر, کیا فتح اور خالی ہو گئی. لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ خالی سن کر حیران ہو جانے یا سن کر کسی دوسرے تک پہنچانے کا مسئلہ نہیں, دوسرے تک تو ابھی پہنچائیے بھی نہیں, لوگ یقین بھی نہیں کریں گے سوائے ان کے جو حد تک ہیں, جب تک کہ اس کا ویڈیو کیسے نام حاصل نہ کر, اتنے سارے اوٹ پٹھان کیسے آپ نے دیکھے, لغویات و خرافات گھر میں بھری ہوئی, اگر یہ بھی کسی طرح مل جائے اور آپ کے پاس آ جائے, اور ہے پاکستان کے اندر, لاہور میں جب میں مجالس کے لیے گیا تھا حج کے فوراً بعد ماہ محرم, تو یہ کیسے وہاں بھی مجھے نظر آیا. تو یہ اصل جو اس کے اندر پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کئی حوالے, تربیت اولاد آج بھی ہو سکتی, اللہ کی صاحب سے مایوسی عقیدے کی حق میں تو ہائی حرام, لیکن واقع دل اطمینان کے ساتھ, اور جو بھی مسئلہ پیش آ جائے سوچا جائے, ایسے ڈش اینٹینا کے, کمپیوٹر کے مصنوعی ماحول, ایک عام گھرانے میں ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو ہم بھی خدا سے جو مانگے وہ ہمیں مل سکتا, مزید اس کی وضاحت اور ہو سکتی ہے, لیکن فی الحال یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں تقریباً 55 منٹ اس واقعے پہ لے لیے جبکہ آج کی تقریر صرف 30 منٹ ہونا تھا. خیر کوئی بہت ہی زیادہ غلط موضوع پہ بات نہیں ہوں, لیکن جو ان تمام چیزوں کا ایک نتیجہ کہ ہم بھی اگر خدا کی جانب متوجہ ہوں تو آج بھی خدا معجزے دکھاتا ہے, دکھا سکتا ہے, غلط تو غلط ہے, آج بھی دکھا رہا, اور کتاب کی چیز آج بھی ہمارے سامنے جیتی جاگتی ہماری دنیا میں مجسم ہو کے سامنے آ رہی ہے. جیسا میں نے یہ بھی عرض کیا, فضا کا واقعہ سنا تھا وہ بھی ایک واقعہ, اس بچے کے کئی واقعات کسی ایک سال میں مشاہدے کا موقع ملے, کئی واقعات, تو یہ ساری چیزیں کتابی ہیں, آج بھی ہمارے گھروں میں پیش ہو سکتی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خدا کا ربط کیسا, ہمارا اور خدا کا رابطہ, کنیکشن, ریلیشن وہ کیسا, جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی رحمتوں اور برکتوں کو ہم سمیٹیں گے, چاہے وہ بے روزگاری کے حوالے سے وہ مسئلہ ہو جہاں سے آج کا درس شروع ہوا, آپ تو نہیں تھے شروع درس میں گولڈن شیک والا مسئلہ, اور چاہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہو جس پہ یہ آج کا درس تقریری حصے میں اختتام کو پہنچا. بہرحال رابطہ مضبوط ہو, دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں ہے, وہ ہر دور میں دیتا ہے اور آج بھی دے رہا. اب رابطہ کیسے طاقتور کیا جائے, وہ یہی ہے فقہ, یعنی تم خدا کی مرضی کے مطابق چلو آج, آنے والے کل میں خدا اپنی مرضی کو تمہارے مطابق ڈالنے لگے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. 9 نومبر علامہ اقبال کی پیدائش میں کچھ اور نہ کر سکا تو 602 تقاریر میں غالباً پہلی مرتبہ ایک شعر کو پڑھ دیا, اور یہ وہی شعر ہے جو میرے موضوع کا اختتام, ایسا تم خدا کے بن جاؤ کہ آج تم ہر وہ کام کرو جو خدا چاہتا, بہت جلد اسی دنیا میں کل وہ آئے کہ خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا, تجھے کیا چاہیے, اب خدا دینے کو تیار. اور سورہ زہا کے اندر یہ جو اقبال کا شعر ہے اس کی اصل سورہ زہا والا سوف یعطی کا ربک کا پتا ہوا, اے بندے تو نے اپنے آپ کو خدا کے مطابق ڈھال لیا, اب تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ تو خدا سے راضی ہو جائے. دیکھیں بڑی عجیب منزل, خدا بندے سے راضی ہو یہ معراج ہے توحید, مگر خدا خود یہ کہے کہ میں تجھے اتنا دینا چاہتا ہوں, اے بندے تو کہہ دے کہ اب میں خدا سے راضی ہوں, یعنی کوئی بندہ اتنا اہم بن جاتا کہ خدا کہتا ہے والا سو اجوتی کرم کو کا پکا ہوا, اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یقیناً یہ منزل ہے معصومین, مگر معصومین کے ماننے والے اگر اسی راستے پہ چلے تو کچھ اس میں سے وہ بھی پالے. آج خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بنائیے, کل مرضی خدا آسمان سے اترنے سے پہلے آپ سے پوچھے گی تجھے کیا چاہیے وہ ملے. جیسا ہم نے ایک مختصر صحیح تفصیلی صحیح مگر بہرحال ایسا واقعہ پڑھ دیا جس میں یہ سارے پہلو جمع,
مرضی پروردگار، اس کا دوسرا نام کیا؟ احسان خدا کی کتاب، جس پہ تو راضی مجھے ویسا بننا، یہ کرو کرے، تو چھوڑ دو چھوڑ دو. اس میں میں خوش نہیں ہوں، ہم بھی خوش نہیں. اس میں میں راضی ہوں، ہم بھی اس میں راضی ہوں. اور دیکھیے شہزادی کی زیارت، جو حج اور عمرے پہ جانے والا تو پڑھتا ہی پڑھتا، مگر ابھی آپ نے 20 جماعت استانی کو پڑھی ہوگی، اس لیے کہ معصوم کی ولادت اور شہادت ان کی زیارت پڑھنے کا ہوگا. تو یہ جو گزشتہ 2 مہینے گزرے جماعت الاولی میں وفات کی تاریخ تھی، آپ نے زیارت پڑھی ہو، اور نہیں پڑھی تو ظلم کی. اور ماہ جماعت الثانی کے اندر 20 تاریخ ولادت تھی، اس میں آپ نے زیارت پڑھی ہو. تو 2 مرتبہ آپ گزشتہ 2 مہینوں میں زیارت پڑھ کے آئے، تیسری مرتبہ سنی. شہزادی کی زیارت بھی ان 3 زیارتوں میں سے جس کا اختتام السلام علیکی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے سے. عام طور پہ زیارت اس جملے پہ ختم ہوتی ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر پیغمبر کی زیارت اس پہ ختم نہیں، وہ قرآن کی ایک آیت پہ ختم. اور سمجھ میں بھی آتا ہے اس لیے کہ آیت وہ ہے کہ اے رسول تیرے پاس حق کے شفاعت ہے، جو آ کے تجھ سے شفاعت مانگے خدا اسے بخش دے. سب سے اہم یہی پیغام تھا، خدا کو معلوم کہ رسول کے حوالے سے یہی فتنہ اٹھے. ایک زیارت وارثہ ہے جو السلام علیکم و رحمۃ اللہ پہ ختم نہیں ہوتا، اور ایک زیارت شہزادی وہ بھی اس پہ ختم نہیں ہوتا. اس میں وہ پیغام کیا ہے؟ شہزادی میں گواہی دیتا ہوں جس سے آپ راضی میں راضی، جس سے آپ ناراض میں ناراض. اور یہ ہماری پوری زندگی کا اصول. کمپیوٹر میں جو چیز فیڈ کی جاتی ہے کمپیوٹر اس پہ چلتا ہے. غلط فیڈنگ کریں گے ہمیشہ نتیجہ غلط نکلے گا، صحیح فیڈنگ کریں گے نتیجہ صحیح نکلے گا. مومن کے اندر یہ فیل ہونا چاہیے. یہ پوری زندگی کا خلاصہ کیا؟ جو شہزادی کی زیارت کا آخری سوچا، شہزادی کی زیارت جو آپ نے مسلسل 2 مرتبہ پڑھی ہے گزشتہ 2 مہینے، اس کا جملہ کیا؟ راز نما رضائے کا ان ہو کا نما کا ہتھی ان. اے شہزادی، جس سے آپ راضی اس سے میں راضی، جس سے آپ ناراض اس سے میں ناراض. بس یہ ہے ہمارے اندر فیلنگ. جس کام سے شہزادی راضی اس سے ہم راضی، جس سے وہ ناراض اس سے ہم ناراض. اور شہزادی کا مقصد معصوم. اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے بعد وہ منزل آتی ہے، والا سو فیوتی کا رب کا پکا ہوا، تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا تو خود راضی ہو جائے. یہی وہ منزل آتی ہے کہ خدا خود بندے سے پوچھتا، بتا تیری رضا کیا. یہ میں نے ابھی شعر نہیں پڑھا، اس کی نثر پڑھی. تو یہ منزل، اسی کا مختصر نام ہے توضیح المسائل. توضیح المسائل بہت ہی ایک روٹین اور عام سی چیز نہیں. مرضی پروردگار کیا، مرضی معصومین کیا، راز نمن رضی تو انو طاقت و نلامن سخت کیا لے کیا. جس سے آل محمد خوش ہوتے ہیں، جس سے آل محمد ناراض ہوتے ہیں، اس کا نام ہے توضیح. کیا چیز وہ کہ جو ہمیں اس منزل پہ لے جاتی ہے کہ خدا پوچھتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے؟ توضیح المسائل. اور انشاءاللہ اب آج تو زیادہ وقت نہیں رہا، بلکہ وقت رہا ہی نہیں. پھر غیر سرکاری طور پہ 10 سبق جو کہ 1.25 گھنٹے، اس لیے سرکاری اعتبار سے 10 سبق شروع ختم ہو گئے، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا، بلکہ 1 گھنٹہ 2 منٹ، کیونکہ آج 2 منٹ پہلے بات شروع ہوئی. مگر یہ آخری چیز کے حوالے سے صرف ایک بات ہے، ہمارا دل کہتا ایسا ہونا چاہیے، خدا یا معصوم کی طرف سے آتا نہیں ویسا، دل نہیں مانتا اسے منواؤ. یہ ہے مومن کے کمپیوٹر کی فیلڈ. چنانچہ عام زندگی کے علاوہ مسائل میں بھی کئی جگہ ایسا دل کہتا ہے مسئلہ یہ ہونا چاہیے. اب اگر عام معاشرے میں نکل جائیں گے تو میں بہت ٹھونڈی مثال دے رہا ہوں. دل کہتا ہے کہ جب سونے اور چاندی میں زکات ہے تو نوٹ پہ بھی ہونا چاہیے. وہاں سے حکم آتا ہے نہیں ہے، دینے میں حرج نہیں، بلکہ آیت اللہ سیستانی کے ہاں تو بزنس کرنے والوں کو کرنسی نوٹ پہ زکات بنا پر احتیاط واجب واجب. ایک ذرا سا فتویٰ ہمارے یہاں کرنسی نوٹ کی زکات کا بزنس کرنے والوں پہ آیا، مگر یہ آج کا موضوع نہیں ہے، یہ بات کا موضوع. لیکن یہ کم بھی مسئلہ، دل چاہتا ایسا ہو شریعت کہتی ویسا. یہ میں نے مثال دی آپ کو دے، یہی فتح مثال کیونکہ موضوع پھر بڑھ گیا. کپڑے نجیس، جسم نجیس، سر سے پیر تک نجاست پہ لطف رہے. زیارت کے سفر پہ جا رہے، لاہور جا رہے، ٹوائلٹ باتھ روم جو کچھ ریل میں ہوتے ہیں ہر ایک کو پتا، جتنی غلاظت ریل سے باہر نکلی اتنی سر کے اوپر آ کے گر پڑی. اب بالکل ایک منٹ بیٹھنے کو دل نہیں جا رہا، نماز قضا ہو رہی ہے، حکم آیا اسی حالت میں نماز پڑھو. ارے پیشاب سے غسل کر کے بیٹھے ہیں، اسی حالت میں نماز کا، اسی حالت میں نماز. سارے کپڑے پیشاب میں کر بسر ہے، بہت دور سے مہک آ رہی ہے پیشاب کی، اسی حالت میں نماز کا، اسی حالت میں نماز. دل کبھی نہیں مانتا. یہ چھوڑ کے
اس کی 10 گنا نماز قضا پڑھ لیں گے ایسی حالت میں اللہ کے آ جائیں. جنہیں نماز کے بارے میں وہ حدیث بھی معلوم, نماز یہ سمجھو جیسے اللہ کے سامنے پڑھو, ایسی حالت دل نہیں مان رہا. مگر توضیح کہتی ہے اگر نماز قضا ہو رہی ہے اسی حالت میں پڑھو. اب پڑھنا آپ دیکھیں گے اکثر لوگ چھوڑ دیں, بہانہ بنانے والے بھی کہ بھائی زیارت میں جا رہے ہیں نماز کو قضا کرنے کا نجیز ہو گئے. اب یہ نجاست کس دن دور ہوگی؟ جس دن پاکستان واپس آئیں گے اس دن بھی دور نہیں ہوگی. پھر کیونکہ ہم اور وہ دور ہو جائیں, انہیں اس سوال کا جواب نہیں دینا پڑے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ. پورے سفر میں ایک ہی بہانہ چل رہا ہے کہ جی نجیز ہو, جی نجیز ہو. اور چاہے باقاعدہ نمازی, مگر وہی بات, دل ایک طرف نکال پھینکو اپنے سینے سے دل, اور اپنے سینے میں وہ دل لا کے نقص کرو جس کا اصول یہ ہے کہ راز نمبر رضی کے انوساخ تو نلمن صاحب سے الگ. دیکھیں یہ وہ زیارت ہے جو شہزادی کے حوالے سے سارا سال پڑھنا خاص کی دو تاریخ. اور اسی حوالے سے اب میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں, یہ ہے توضیح المسائل. اتنے بڑے موضوع کو سمیٹ کے میں نے کہا بھلا سو فیوتی کا رب کا فرضہ کس چیز کا نام ہے؟ توضیح المسائل. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, طریقہ کیا ہے؟ توضیح المسائل. ماہ رجب و شعبان اور رمضان کی برکتیں گھر میں نازل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توضیح المسائل. آج بھی تمہارے گھر میں معجزے ہو جائیں ایسے ماں باپ اور فطرت بچے جنہیں دیکھ کے معصوم یاد آنے لگے, کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے توضیح المسائل. اور اگر واقعہ تقریر کو آگے بڑھانے کا موڈ ہوتا تو اسی جملے کو میں 100 دوسری مثالوں سے سمجھا سکتا, لیکن اب آئیے توضیح کو کھول کر ایک ایسا مسئلہ سمجھے جس کے حوالے سے آج کل غلط فہمی بہت پیدا ہو رہی. مسئلہ ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ مسئلہ ہونا چاہیے, لیکن بات یہی ہے کہ دل چاہنا اب کیا چاہیے. اور چونکہ اس مسئلے میں غلط فہمی جیسا میں نے کہا آج کل بہت پھیل رہی, اس لیے ذرا اسے کچھ حوالوں کے ساتھ بیان کرنا ہو. دو غلط فہمی, نمبر ایک جو اس سال کے پہلے درس میں بھی آئی اور آج کے درس میں بھی اس لیے آ رہی ہے کہ اب یہ چیپٹر کلوز کرنا, اب اس مسئلے پہ مجھے مزید کچھ نہیں بولنا ہے, آخری ایک دفعہ بولنا. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں آنے کے بعد بھی آپ کو یہ اختیار ہے کہ جس مسئلے میں چاہے مرحوم پہ عمل کرے اور جس پہ چاہے زندہ. یہ غلط فہمی مختلف الفاظ میں نہیں, اور میں وہ سارے الفاظ آج اس سال کے پہلے درس میں بتا چکا ہوں. کبھی یہ کہہ کر کہ جی مسئلہ بدل گیا, اب وہ پرانا مسئلہ نہیں رہا, اب یہ نیا مسئلہ. کبھی یہ کہہ کر کہ یہ مسئلہ زیادہ علم کس کا ہے, اسے ہم کیا پہچانے, ہم تو جاہل جپٹ, یہ علماء کا ہے, ہمارے لیے تو جو پسند آئے. کبھی یہ کہہ کر کہ آیت اللہ سیستانی کا علم ہی بڑھ چکا, اور مختلف انداز. نقطہ لباب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے مرحوم مجتہد کی تقلید کر چکے کہ جن کا علم آیت اللہ سیستانی سے آپ کی تحقیق میں زیادہ تھا, پھر بھی بقول بعض اشخاص اب آپ پر ان کی پابندی نہیں, ایک تو یہ بات. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ مجتہد اگر کبھی حکم جاری کر دے تو اس کا حکم ماننا ہر ایک پر واجب ہے, یہاں تک کہ دوسرے مراجع بھی اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. کہنا تو درکنار, دوسرے مراجع پر بھی واجب ہے کہ مرضی ہوگی اپنے گھر کے, لیکن حکم تمہیں ماننا. اب یہ دو مسئلے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے جو کہ ربط بن گیا ہے, اس لیے میں نے اس مسئلے کو چھیڑا. پہلی بات, مسئلہ بقا پر مجید, اس کے حوالے سے اصل بات کہنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے کہ حل یجوز التبعیض بالتقلید ام لا. جواب کی تو سوال, اس کا جواب کیا؟ نہ یجوز بل یجب. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا تقلید میں تبعیض جائز ہے ٹکڑے کرنا, یا کچھ مسئلے مجتہد اے کے مانے اور کچھ مسئلے مجتہد بی. جواب یہ ہے کہ جائز ہے, بلکہ کبھی کبھار خدشے کے بزارے کا خیال ہے, کبھی کبھار تو یہ واجب ہو جاتا. وہ کیسے؟ اچھا, اب جو مسئلہ آ رہا ہے نا, یہ اگلے مسئلے کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے. یہ جو میں نے ابھی سوال پڑھا اور جواب پڑھا, یہ اس کو سمجھانے کے لیے, ورنہ ایک عام آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہے. لیکن ہے کیا مسئلہ؟ وہ یہ ہے کہ تقلید میں فی الحال ہمارے مراجع فرماتے ہیں یہ تقلید عالم کی واجب جس کا علم سب سے زیادہ. ہمیں سوال سامنے آتا ہے کہ علم زیادہ ہونا, ایک تو یہ ہے کہ پوری فقہ میں کسی کا علم زیادہ ہو, نجاست میں بھی, طہارت میں بھی, وضو میں بھی, نماز میں بھی, روزے میں بھی, حج میں بھی, معاملات میں بھی, اقاعات میں بھی, میراث میں بھی, سارے سب میں اس کا علم زیادہ. ایک تو وہ عالم ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں, ایک شخص بعض مسائل میں زیادہ مہارت رکھتا ہے, دوسرا شخص دوسرے بعض مسائل, ایک شخص کی زیادہ ریسرچ زیادہ اسٹڈی مثلا عبادت کے مسئلے, ایک شخص نے زیادہ ریسرچ اور اسٹڈی معاملات میں کی, تو عبادات نازوزے کے مسئلے میں مشتحد ایک علم زیادہ. لیکن جہاں نکاح طلاق میراث کے مسئلے آتے وہاں مشتحد بھی کا علم زیادہ. ایسا ہونا عقلاً بھی ممکن ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہرحال ایک ہی علم کے ایک شعبے میں ایک کی مہارت ہے, دوسرے میں دوسرے. عقلاً بھی ممکن ہے اور شرعاً بھی ممکن ہے, شریعت بھی کہتی ہے ایسا ہو جاتا. اور اگر کبھی تمہارے پاس شرعی گواہی آ جائے اس بات کہ مشتحد یہ عالم تو ہے لیکن نماز کے مسائل اور حج کے مسائل میں مشتحد بھی عالم, تو نماز کے مسئلے میں ان کی تقلید واجب ہے, حج کے مسئلے میں ان. اگر کبھی یہ گواہی آ جائے اپنی طرف سے نہیں کہ آپ کہیں کہ نماز کے مسئلے ہمیں مشتحد یہ کہ اچھے لگ رہے ہیں, اچھے سے مطلب اکارڈنگ ٹو قرآن و حدیث, اور حج کے مسئلے مشتحد یہ کہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں, تم کیا اور تمہارا مطالعہ ہے قرآن کیا کہ تم کہو کہ ہمیں ان کے مسئلے نماز میں قرآن سے لگ رہے ہیں, ان کے حج کے مسئلے نہیں. اگر شرعی گواہی سے آئے تو, اور ایسا ممکن ہے کبھی ہو بھی جائے, اس پر باقاعدہ کام بھی ہو رہا ہے کہ اشتہاد نے یہ اسپیشلائزیشن کو کیوں نہ پھیلا دیا جائے. لیکن ابھی اس کے جو کچھ عملی مشکلات ہیں وہ ہمیں بہرحال عملی طور پر ابھی تک اس کی مثال نہیں آئی پریکٹیکل, لیکن علمی اعتبار سے استدلالی اعتبار سے یہ اپنی جگہ بالکل ممکن. یہ ہو گئی بات. کیا بات ہو گئی کہ تقلید عالم کی واجب. فی الحال ہمارے پاس جتنی بھی گواہیاں عالم کی آ رہی ہیں گزشتہ 1400 سال وہ پورے عالم کی آ رہی ہے کہ فلاں شخص پوری قسم عالم. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ گواہیاں اس طرح ان مسائل میں یہ عالم ہے اور اس میں وہ عالم, ابھی تک ایسا ہوا نہیں, اگر کبھی ہو جائے اور ہو سکتا تو ٹھیک ہے, تقلید کے ٹکڑے ہو جائیں گے, ان مسائل میں ان کی تقلید, ان مسائل میں ان کی تقلید. سوال نمبر 3 وہ یہ ہے کہ تقلید عالم کرنا واجب ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں وہ مشتحد جس کا علم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ہو, بہت 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 زیادہ, مگر وہ ہے غیر معصوم. عالم اختتام ہوا سب کچھ صحیح, اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں اس دور. ہو سکتا ایسا عالم ہو کہ وہ دور تو وہ تو پوری تاریخ تشیع میں اس کے برابر کا کوئی نہیں گزرا, لیکن وہ ہے غیر معصوم. چنانچہ اگر کبھی کوئی مشتحد کسی مسئلے میں عالم, مگر پتا چل گیا کہ فلاں مسئلے میں وہ غلطی کر گیا, سوائے معصوم غلطی ہر ایک سے ممکن ہے اور ہوئی بھی. ایک کی عالمیت اپنی جگہ, دیکھیے دنیا کا ماہر ترین سرجن بھی کسی آپریشن میں غلطی کر سکتا. اگر کبھی پتا چل گیا کہ مشتحد عالم تقلید اس کی وقت ایک خاص مسئلے میں وہ خطا کر گئے, غلط مسئلہ, اگر کسی طرح اس کی غلطی پتا چل گئی تو اس ایک مسئلے میں اس کی تقلید نہیں ہوگی. مگر یہ بات بھی وہ ہے کہ جو خالی علمی بات ہے, عملی دنیا میں یہ کیسے پتا چلے تو قیامت کے دن پتا چل سکتا, لیکن نہیں طریقہ ہے. بہرحال اگر پتا چلے, خلاصہ کیا نکلا کہ مشتحد کی تقلید واجب جو عالم, مگر غلطی اگر کسی مسئلے میں ہو تو اس میں نہیں. جیسے نماز جماعت میں امام کی پیروی واجب, لیکن غلطیوں میں اس کی پیروی واجب ہے, وہ غلطی کر جائے اس کی عدالت بھی رہے, اس غلطی سے پہلے بھی ہم اس کی پیروی کریں گے, غلطی کے بعد بھی اس کی پیروی کریں گے, غلطی کے موقع پہ ہم الگ ہو جائیں. وہ 2 کے بدلے 3 سجدے کر رہا ہوں, پہلے 2 سجدوں میں اس کا ساتھ دے, تیسرے سجدے کے بعد جو نماز پڑھے گا اس میں بھی اس کا ساتھ دے, تیسرا سجدہ جو غلطی سے باہر ہے اس میں ہم چپ چاپ بیٹھے رہے. تقریباً یہی مثال عالم کے بارے میں کہ اگر کبھی پتا چل گیا کہ فلاں مسئلے میں عالم سے غلطی ہو گئی, تقلید اس کی پہلے بھی چل رہی ہے اس کے بعد بھی چلے, عدالت اس کی برقرار رہے, خاص اس مسئلے میں اس کی تفریح چھوڑ دی جائے. اور یہی چیز وہ اس مسئلے سے ملتی لا یجوز نفر حکم العاقب الا ان یتبین الخطأ. مجتہد کا حکم ماننا واجب ہے اور اسے کوئی نہیں توڑ سکتا سوائے اس کے کہ حکم کی خطا پتا چلے کہ یہ حکم غلطی سے دیا گیا, پھر وہ حکم کی کوئی ویلیو نہیں, توہین نہیں ہو سکتی. جیسے پیش نماز عدالت سے نہیں کر توہین نہیں, بعد میں بھی اسی نماز میں اس کی پیروی واجب رہے گی اگر جماعت کے ساتھ رہتا تو مجتہد اپنی جگہ ہے, اس حکم کی پابندی نہیں کرے. اچھا یہ حکم کا مسئلہ اپنی جگہ, اگر بات دونوں کی ایک ہی, مجتہد خطا کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ صحیح مگر معصوم نہیں, اور خطا چاہے فتوے میں ہو تو وہ فتوے کی پیروی نہیں ہوگی, اس سے پہلے اور اس کے بعد باقی فتووں کو ماننا واجب, اور چاہے خطا حکم میں ہو جائے, ایک حکم دے اور پتا چلے کہ غلط. اب اس حکم کے علاوہ اس کی حیثیت عظمت منزلت اس کا مقام سب اپنی لگا, وہ حکم نہیں مانا جائے. سوال یہ آئے گا یہ کیسے پتا چلے کہ مجتہد نے حکم غلط دیا. اس سے پہلے یہ سوال آئے گا کہ اس کو تو چھوڑ, یہ کیسے پتا چلے کہ مجتہد نے فتویٰ غلط دیا. جواب, اگر پتا نہ چلے تو اس کے ہر فتوے کو بھی صحیح مانیں گے, اس کے ہر حکم کو بھی صحیح مانیں گے, لیکن جب پتا چل جائے. پتا کیسے چلے اس کا ایک طریقہ صفحہ نمبر 76, یہ میں رن کے آیا تھا, یہ سمجھ لیتا جو 5 سال کے بچے کی طرح مجھے بھی اس کتاب کا ہر صفحہ اور ہر مسئلہ یاد. کتاب کا نام ہے ملحق مناسک الحج, کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید سیستانی. صفحہ نمبر 76 نہیں بلکہ 77, سوال نمبر 163, نہیں یہ غلطی کر گیا, بچوں نے بار بار کہا ہے کہ عدد ہمیشہ انگریزی میں پڑھی, پیج 77 سوال نمبر 163. یہ حج کے بارے میں ہے, لیکن اس میں حج کی اتنی کوئی خاص بات نہیں, بات یہ اصولی بات ہے. کیا مسئلہ دیکھیے, اس کی وجہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی, لیکن حج آج کل سب سے زیادہ بحث اس مسئلے پہ کرتے ہیں ہمارے لوگ کہ کیا رات کے وقت اگر ہم بند گاڑی میں, یعنی ہم سے مطلب مرد, بند گاڑی میں جائے تب بھی اس کا کفارہ دینا. ایک مسئلہ تو سمجھ لیجیے کہ جب انسان احرام پہن لیتا ہے, چاہے عمرے کا پہنے چاہے حج کا, تو اس کے لیے مرد کے لیے کھلی گاڑی واجب, بند گاڑی نہیں چلے. مجبوری میں اگر جانا پڑے تو اس کا کفارہ دینا پڑے. لیکن بحث علماء میں یہ ہے کہ کیا رات کو بھی یہ مسئلہ چلے, دن میں تو سب مان لیں. تو اب کچھ اتفاق ایسا بنا کہ 25 سال کے جتنے مراج ہیں وہ سب ایک طرف ہو گئے کہ یہ مسئلہ دن کا ہے رات کا نہیں, رات کو جا سکتے ہو بند گاڑی میں بغیر کسی پریشانی کے. اور ایک آگر کوئی تنہا ایک طرف رہ جائے کہ نہیں رات کے وقت بھی یہی مسئلہ چلے. اب دیکھیے جن علماء نے کہا کہ یہ مسئلہ دن کا ہے رات کا نہیں, دیکھیے نام, مرحوم امام خمینی, مرحوم آیت اللہ گلفائیدان, مرحوم آیت اللہ عراقی, مرحوم آیت اللہ روحانی, آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی, سارے جتنوں کی تقریر ہوئی ہے وہ سب ایک طرف ہو گئے. رات کے وقت جب سورج نہیں ہے تو بند گاڑیوں کی کھلی کوئی فرق نہیں پڑتا چلے گا. اور مرحوم آیت اللہ کوئی تنہا ان سارے مراجم ایک طرف کھڑے کہ مرد کے لیے بند گاڑی حرام, دن کو بھی جب سورج نکلا اور رات کو بھی جب سورج نہ ہو. اور اگر جانا پڑا بند گاڑی میں تو ایک بکرا دینا پڑے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آیت اللہ سیستانی کی تقریر میں اگر پہلے آگے کوئی کی تکلیف کر چکے تو خود سیستانی صاحب فرماتے ہیں رات کو چلے جاؤ بند گاڑی, مگر ان کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی ساتھ پہ رہنا وہ کہتے ہیں اس کا کفارہ تو ایک بکرا دو. اب تقریر ہم سیستانی صاحب کی کر رہے ہیں جن کے اپنے فتوے میں کفارہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر بھی کفارہ دینا پڑ رہا, تو اس مسئلے پر ہر سال بحث ہوتی. ایک طرف لوگ لاکھوں خرچ کر دیں, کم سے کم آج کل جو لوگ جاتے ہیں تو میاں بیوی تو جاتے ہیں, 1.5 لاکھ تو خرچہ سیدھا ہو گیا ایک سفر کے جانے پر. اور اب آج کل زیادہ شوق ہے 3-4 آدمی خاندان کے جائیں, 2.5-3 لاکھ وہ خرچہ اتنا نہیں کھلتا. 1.5 ہزار کا بکرا اس پر اتنی بیٹھتے ہیں اتنی بیٹھتے ہیں, اتنا مسئلے بول جانا. اور 1.5 ہزار کا بکرا بھی میں نے پاکستانی کہا اس لیے کہ زیارت پہ جو لوگ آج کل جا رہے فرماتے خود آیت اللہ سیستانی کے آفس غالباً $15 سے کفارا ہو رہا ہے یا $20، اس سے بھی آگے 850 ہو گیا تھا. مگر شاید لوگ کہیں کہ بکرا مسئلہ نہیں, مسئلہ ہمارا تحقیق جستجو ریسرچ, ہمیں ریسرچ کا بڑا شوق. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں کیا آیا ہے, بکرے تو کوئی بات نہیں دے دیں, شاید یہ ہو جاؤ اور شاید کچھ ہو. تو اسی حوالے وہ سارے مجتہدین کی جان کو لوگ چمٹ جاتے ہیں. کون سے مجتہدین؟ جو خود کہتے ہیں کفارہ نہیں مگر اپنے مخلص سے کہتے ہیں تمہیں کفارہ دینا ہوگا کیونکہ تم مرحوم کے باپ ہی. ایسے مجتہدین کے لوگ زیادہ پیچھے پڑتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے مخلص ہیں اور آپ یہاں کفارہ نہیں ہے, پھر آپ ہم سے کیوں کفارہ دلوا رہے ہیں؟ چنانچہ آنا روحانی جتنے عرصے زندہ رہے یہ سماج مختلف انداز سے یہاں سے وہاں سے عربی میں, فارسی میں, پنجابی میں, سندھی میں, گجراتی میں, اردو میں, ادھر سے دلیل ادھر سے دلیل, 100 200 500 تو سوال ان کے پاس پہنچے. اور یہی چیز آئے تو لہستانی کی چنا اس کا ایک جواب, یہ سوال بہت ہے اس کے اندر. ایک ایسا سوال ہے جو کسی صاحب علم نے کیا, اس کا جواب سوال سنیے, جواب سنیے, کتاب بند. میں آپ سے آج خدا حافظ جاؤں گا اور آئندہ صرف شاید مسائل سے ہماری بات شروع ہو. سوال یہ ہے, سوال نمبر 163 یعنی 163. صرف سوال و جواب پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں. وقت نہیں آج کو, مجھے بہت ہی جلدی غیر سرکاری وقت بھی خاصا گزر گیا, آج تو 1.5 گھنٹے بعد چلے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے مجتہد کا مقلد جو رات کے وقت بھی سر چھپانے کو حرام سمجھتے اور یہ مجتہد مر گئے, اس کے بعد اس آدمی نے دوسرے مجتہد کی تکلیف جو رات کے وقت سر چھپانے کو جائز سمجھتے. ہم اگر آج کل کے الفاظ میں اسے آئے تو اتنا, ایک آدمی آگے کھل کی تکلیف میں تھا جو رات کو بھی واجب سمجھتے تھے کھلی بات, اب وہ آپ یعنی آگے شیستانی کی تکلیف میں آ گیا کہ آپ رات کے وقت بند گاڑی کی اجازت دیں. یہ ہم نے اس کو جو اپنے الفاظ میں کر دیا, ورنہ لفظ ہے مجتہد اول مجتہد پر. اچھا, اور آپ جو ہیں نہیں, ذرا سی اس کے اندر تفصیل میں گڑبڑ ہو گئی, دوسرے مجتہد کی تقریر کی جو رات کے وقت اجازت دیتے تھے جیسے آگر روحانی, پھر یہ دوسرے مجتہد بھی انتقال کر دیں. تو اب تک دو مجتہد کی ہم نے تقریر کی ہے, پہلا مجتہد رات کو بھی کھلی گاڑی واجب, دوسرے مجتہد وہ رات کو بند گاڑی کی اجازت دے, وہ بھی مر گئے. اب اس نے آپ کی طرف رجوع کیا آگے سیستان, اور آپ کا فتویٰ ہے کہ ان سب میں جو عالم ہے اس میں جاؤ. ایک کی تکلیف کی, دوسرے کی, پھر آپ کی تکلیف میں آیا, تکلیف آپ کی کر رہا اور آپ فرماتے ہیں جو عالم ہے اس کی طرف جاؤ. اور اس آدمی کی نگاہ میں عالم پہلے والے یعنی مثلا آگے ہوئے. اب سوال کرنے والا سوال کرتا کہ کیا اس مسئلے میں کسی طرح بھی ممکن کہ وہ دوسرے مجتہد جی پہ باقی رہے؟ عالم تو سمجھتا پہلے والے کو, لیکن ان کے بعد جن کی تکلیف کے مسئلہ آخر ہوا جو رات کو اجازت دیتے, کیا کوئی طریقہ اس خاص اس مسئلے میں ان کے باقی رہے؟ یا ان کو بھی چھوڑ, کس ایک مسئلے میں آپ کی طرف آ جائیں جو مجتہد زندہ؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ پہلے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرنے میں حرج ہے, مشقت ہے, زحمت, یہ سوال کیا. سیدھا سیدھا سوال, اس میں کوئی علمی بحث نہیں کہ اس ایک مسئلے میں ہم باقی ہر چیز میں پہلے سے باقی رہنے کو تیار ہیں, اس میں کوئی راستہ دکھا دیں. جواب, لا یمکن ہو ظالم علی المختار, مسئلہ بقا میں جو ہمارا اختیار شدہ نظریہ اس کے اعتبار سے یہ ممکن نہیں. کیا اختیار شدہ مسئلہ ہے کہ پہلے پر رہنا واجب کہہ رہے ہوئے جو ہمارا مختار جو ہم نے اختیار اس کے اعتبار سے یہ پسند ممکن ہے؟ ختم بات. اب یہ اسی شخص نے کہا کہ اس میں ہم ایک شک اور نکال دیں, یہ رہا علمی بحث فرق کہ اگر کچھ اہل خبرہ ہمیں یہ گواہی دے دیں کہ باقی سارے مسائل میں تو پہلا مجتہد عالم, لیکن خواب سر چھپانے کے مسئلے میں جو دوسرے مجتہد, اس ایک مسئلے میں ان کا علم زیادہ, باقی ہر مسئلے میں پہلا عالم ہے لیکن یہ جو رات کو سر کھولنا ہے کہ چھپانا, اس ایک مسئلے میں دوسرے مجتہد کی ریسرچ زیادہ, یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے. اگر اور وہ بھی اپنی طرف سے اہل خبرہ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ اس ایک مسئلے میں دوسرے مجتہد کا علم زیادہ, بادل اطلاع علی مدرک کل ہما فی فتو، اور اہل خبرہ نے دونوں مجتہدین کا مدرک دیکھا، یعنی یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ کس دلیل سے دیا. اہل خبرہ نے دونوں کی دلیلیں چیک کی، ہم آپ جیسے للو پنجو نے نہیں، یہ اس میں للو پنجو نہیں لکھتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس کی عربی کیا ہوتی، یہ تو میں سمجھا رہا ہوں. اس میں یہ لکھتا ہے کہ اہل خبرہ نے دونوں کے فتوے کو چیک کیا، دونوں کی دلیلوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باقی مسائل میں پہلے عالم ہے، خاص اس مسئلے میں دوسرے عالم. تو کیا اس گواہی پر بھروسہ کرتے ہو، اس ایک مسئلے میں اہل خبرہ کی بات مان کر دوسرے مجتہد سے باقی رہ سکتے ہیں؟ جواب، اب دیکھیں یہ وہ بات آ گئی جو میں نے چھیڑی تھی کہ اگر ایک چیز میں یہ عالم ہو اور اس میں وہ عالم ہو تو چل جائے، مگر اس کے اندر شرط یہ کہ کہیں چالاکی کا دخل نہ ہو کہ اپنے فائدے کے لیے بات نہ کی جا رہی. اس نے جواب دے دیا آیت اللہ سے، اس نے فرماتے ہیں کہ عالمیت کسی کے عالم ہونے ایک مسئلے کا کبھی تعلق نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 999 مسئلوں میں ایک عالم ہو فقط ایک میں دوسرا عالم، ایک مسئلے کے اندر کبھی عالمیت نہیں چلتی. ہاں یہ ممکن، یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، انما یمکنو تحقق، یہ ممکن کہ ایک نو کے مسائل میں کوئی عالم، مثلا یہ پتا چل جائے کہ مسائل حج میں یہ عالم ہے اور حج کے مسائل میں وہ عالم نہیں. مگر آپ کہیں کہ نہیں حج کے بھی مسائل میں اور سب میں یہی عالم، فقط ایک سر چھپانے میں یہ عالم، کہہ رہے یہ اس میں کبھی عالمیت نہیں ہوگی، ایک مسئلے میں نہیں ہوگی. ہاں ایک قسم کے کئی مسائل، قسم سے مطلب جیسے مسئلہ حج، جیسے مسئلہ روزہ، ان سب میں ان کے سارے مسائل میں مل کے ممکن کہ یہ شخص اس سے عالم، لیکن آپ چاہیں کہ صرف ایک مسئلے میں یہ ممکن نہیں. اور اہل خبرہ جو خود مجتہد ہوتے ہیں، یہ عبارت ہے، اگر وہ دوسرے مجتہد کی رائے کو پہلے مجتہد کی رائے میں ترجیح دے تو یہ صرف اس لیے ہوگا کہ یہ اہل خبرہ تو خود مجتہد ہے نا، ان کی دلیل اس دوسرے مجتہد کی دلیل سے مل رہی ہوگی. اہل خبرہ خود بھی مجتہد ہوتے ہیں، ان کی اپنی دلیل اس مسئلے میں یہ ہوگی کہ رات کے وقت بند گاڑی کا سفر چاہیے، اور یہی چیز دوسرے مجتہد نے کہی، ان کی دلیل اس کی دلیل سے مل رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل طاقتور لگ رہی ہے. فرماتے ہیں اہل خبرہ جو وہ اس لیے دوسرے مجتہد کے ایک مسئلے کو اس میں عالم مان رہے ہوں گے کہ ان کی اپنی دلیل اس سے مل رہی ہوگی. اچھا پھر خود یہ آغا سیستانی نے دیکھا عبارت پیچیدہ ہوگی، تو کہا والحاصل، خلاصہ یہ ہے کہ وہ عالمیت جس کا تعلق تقلید سے وہ ایک 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 مسائل میں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ کم از کم ایک قسم میں ہونی چاہیے جس میں 100-200 مسئلے جمع ہوں. اور جو شخص اس انداز سے دوسرے سے عالم ہو گئے پوری ایک قسم، تو پھر اس قسم میں اس کے سارے مسئلے لینا پڑیں گے خالی ایک نہیں. اچھا یہ ایک سوال کرنے والے نے ایک شک نکالی کہ اگر ہم ویسے ہر طرح سے آغاز خود کو عالم سمجھیں، لیکن خاص یہ کہہ دیے کہ سر چھپانے والے مسئلے میں انہوں نے خطا کی، تو کہا کہ نہیں خطا نہیں، اس میں ان سے زیادہ کوئی اور عالم کہیے نہیں چلے. اب تیسری بات آئی، تیسری بات کیا تھی؟ فرماتے ہیں اگر اہل خبرہ ایک تو یہ گواہی دی کہ اس مسئلے میں وہ عالم ہے وہ غیر عالم، یہ بس یہ ختم ہو رہی ہے بات. فرماتے ہیں نہیں، تیسری بات یہ ہے کہ اذا شہد بعض اہل خبرہ بخطاء المجتہد الاول، اگر اہل خبرہ نے عالم عالم کی گواہی دی، انہوں نے گواہی دی کہ اس ایک مسئلے میں عالم غلطی کر گیا ہے، وہی عالم حسن آغا خود عالم وہی، ان سے زیادہ علم نہیں، مگر اس ایک مسئلے میں ان سے غلطی ہو گئی. یہ کیسے اہل خبرہ نے گواہی بعد الاطلاع علی مستند، ان کی دلیل دیکھنے کے بعد. تو کیا اس صورت مقلد خاص اس مسئلے میں دوسرے کی تقلید کر سکتا، دوسرے کو عالم نہیں سمجھ رہا، عالم والا تو چیپٹر ہی کلوز کر دیا، اس میں پتا چل گیا ایک خاص مسئلے میں غلطی ہو گئی اور وہ بالکل ممکن ہے؟ جواب دے دیں کہ جی اگر یہ یقین حاصل ہو گیا اہل خبرہ کی گواہی سے کہ اس میں ہمارے مجتہد سے جو عالم، مگر یقین آ گیا کہ اس ایک مسئلے میں اس سے خطا ہو گئی، یاد اللہ سر کو قول جائز ہے کہ ان کا قول ترک کر اور رجوع الا غیر ہی، اور آپ اس ایک مسئلے میں دوسرے کی طرف رجوع کریں، مہا مراحات عالم فل عالم، عالم فل عالم کا خیال کر دیں، یہ بالکل ممکن ہے. اگر غلطی پتا چل جائے عالمیت بھی غلطی تو ممکن، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں واللہ کے ولیکن ان یحصل الاطمینان بذلک المقلد لا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عام مقلد کو یہ اطمینان کہاں سے ملے یا خاص اس مسئلے میں میرے مرضی نے غلطی کی. کتابی اعتبار سے ٹھیک ہے, اگر ان کی غلطی پتا چل گئی تو اس میں تکلیف نہیں کرے, ولیکن ان یحصل الاطمینان, لیکن کہاں سے حاصل ہوگا یہ اطمینان للمقلد لا, ایک عام مقلد کو بے مجرد تحت کو ہی بعض اہل خبر, فقط یہ سننے سے کہ بعض اہل خبرہ ہمارے مستحق کو اس میں خطابات سمجھتے ہیں, خالی اتنا سننے سے آپ کو اطمینان کہاں سے مل گیا کہ ایسا ہوا. فرماتے ہیں نہ ربما یا کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا, اذا کان المخطئون للعالم جمعا معتذرا منه, کہ جب عالم کی خطا پکڑنے والے ایک نہیں ایک بہت بڑی مقدار مقتدر بھی بہت بڑی مقدار ہو اہل خبرہ کی اور وہاں سمال الوصول بھی ان پر ہمیں پورا پورا بھروسہ کہ وہ کبھی بھی ایسی غلط بات نہیں کریں گے, وہ بے خبر ہوئی ان پر بھی بھروسہ ہے اور ان کے علم پر بھی بھروسہ کہ وہ اتنا علم بھی رکھتے ہیں, اور وہ ایک نہیں ایک بہت بڑی مقدار سو دو سو پانچ سو مل کے کہہ رہے ہیں سب ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے, لیکن دو چار نے اگر یہ کہہ دیا تو کہاں سے یہ اطمینان حاصل ہوگا. اچھا اب اس کے بعد بات مکمل ہو گئی, آخری اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں, لیکن جب پورا سوال آ گیا تو چوتھی شک, پہلی شک یہ تھی کہ کیا خاص اس مسئلے میں ہمیں دوسرے کی طرف جانے کی اجازت, دوسری شک یہ تھی کہ اچھا اگر اس خاص مسئلے میں دوسرے کی عالمیت پتہ چل جائے, تیسری شک یہ تھی کہ اچھا اگر عالمیت پتہ نہ کرے پہلے کی غلطی پتہ چل جائے, اور چوتھا یہ تھا اذا لم یکن محیط من البقاء, اگر کوئی راستہ نہیں ہے اس پہلے پر ہی رہنا پڑے گا, سارے راستے تو بند کر دیا آپ ایسی سارے, اگر کوئی راستہ ہی نہیں تو پھر اتنا بتا دیجئے کہ جب تک وہ دوسرے مستحد زندہ تھے جتنے سال اتنے سال کا کفارہ ہے کہ نہیں, جواب دیا اللہ تعالیٰ, ہاں اس میں آپ کو مل گیا ایک فائدہ, فرض کیجئے کہ 92 میں آگے پھول کا انتقال ہوا, 97 میں آگے وہاں 92 تک کفارہ دیا, 92 سے 97 پانچ سال اس کے تو کفارے نہیں ہوں گے نا, کہاں اس کے اندر کفارہ ثابت نہیں. تو ہم دیکھیے خلاصہ کیا بنا, خلاصہ یہ بنا کہ کبھی ایک آدھ مسئلے میں یہ باتیں جو کہ ہیں, سوال کرنے والے کا سوال بتا رہا کہ یہ بات معاشرے میں کسی وجہ سے پھیل رہی ہے, کہ کسی ایک مسئلے میں کبھی کوئی عالم نہیں بنتا. دوسری بات یہ کہ عالم بھی اگر کبھی غلطی کر جائے اور اس طریقے سے اس کی غلطی پتا چلے جو آخر میں ہو تو اس مسئلے میں اس کو چھوڑ دیں, لیکن اس طرح نہیں کہ ایک نے دو نے چار نے کہا عالم اہل خبرہ اور ہم بات مانے, نہیں ایک بڑی تعداد, اسی سے اب اگلا مسئلہ حل ہوگا جس میں مجھے کتاب لانے کی ضرورت نہیں. وہ کیا مسئلہ کہ جی اگر حکم حاکم آ جائے تو مرضی کو بھی ماننا پڑتا, صحیح ہے بات صحیح بھی, لیکن اگر اس مرضی کے نزدیک یہ حکم میں خطا ہو تو جیسا بھی آپ نے سنا فتوے میں بھی نہیں ماننا ہے حکم میں بھی نہیں ماننا, لیکن آگے سیستانی کے الفاظ اتنا تو اندازہ ہوگا کہ خاص سر چھپانے کے مسئلے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے کہ آگے خود کو خطا کار کہا جائے, گھر کے ان کا اپنا فتوا آگے خود سے الگ, لیکن کہا کہ نہیں کہاں سے پتا چلے گا کہ اس مسئلے میں غلطی کی, ہو سکتا ہے غلطی ہماری, خاص اس مسئلے میں تو ماننے کو تیار نہیں, ورنہ فتوا دے کر پھر کہنا, فتوا دے کر کہ ہاں غلطی ہو تو چھوڑ سکتے ہو, پھر کہنا لیکن تمہیں پتا کیسے چلے گا کہ غلطی ہوئی, یہ خود بتا رہا ہے کہ خاص اس مسئلے میں تو یہ بات نہیں, لیکن ہاں بعض اور جگہوں پہ یہ بات ہے کہ ایک حاکم نے حکم دیا دوسرے مرضی نے اس کو نہیں مانا, تو سوال یہ ہے کہ حاکم کا حکم ماننا, جواب یہ ہے کہ نہیں دوسرے مرضی کے نزدیک اگر خطا ثابت تو نہیں ماننا. اور اس کے ساتھ آج کا درس اختتام کو پہنچا, ذرا لمبا ہو گیا کیونکہ کچھ کراچی کے حالات ایسے کہ میں بار بار یہ کتاب اپنے ساتھ لے کے گھومنا نہیں چاہتا ہوں ان علاقوں میں, یہ اتوار کے دن بڑے سنسان بھی ہوتے ہیں اور اب تو بڑے خطرناک بھی ہیں, چنانچہ میں نے سوچا زیادہ وقت کچھ لے کر یہ کتاب کی بات ختم کروں, باقی جو سینے کے اندر محفوظ رٹافیکیشن کے ذریعے سے وہ تو آپ تک وقت